بنیاد ہے، ہر خیر کی، ہر کامیابی کی، ہر سر سے بچنے کی. مسنون دعا میں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، اے اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے، کہ یہ تو میرے تمام معاملے کی بنیاد ہے. ہمارا دین سنور جائے، یعنی ہماری دینداری میں وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جو ہونی چاہیے، کیونکہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. وہ ہماری زندگیوں میں آوے، ہمارا دین سنور جاوے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اسی کے لیے پیدا ہوئی ہے یہ امت، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین اتارا ہے. کسی امت کے لیے ایسا دین نہیں اترا. شرف ہے بہت بڑا، نعمت ہے بہت بڑی. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اتمم علیکم نعمتی و رضیتکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے اوپر اپنے نعمتوں کا اتمام کیا ہے، پورا کیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر کے دین دیا. پسند کر کے دین دے، کوئی بڑا آدمی کوئی دن پسند کر کے دین دے، یہ میں نے آپ کے لیے پسند کیا، وہ بڑا شرف ہے. میں نے پسند کر کے یہ دین آپ کو دیا ہے، وہ رضیت لکم الاسلام دینا، یہ بہت بڑا شرف ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی عرفات کے میدان میں، وہ یہودی ایک تھا، اس نے حضرت عمر سے بعد میں کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیتیں اترتی تو ہم تو اس دین کو جس دن میں یہ اتری ہے اس دن کو عید بناتے، یعنی ہر سال اس تاریخ کی عید کا جو لوگ بناتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا شرف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دے کر ہم پر بڑا کرم کیا، اس لیے دین کا عمل شاکرانہ مزاج سے کیا جاتا ہے. دین کے کام شاکرانہ مزاج سے کیے جاتے ہیں، شکر گزار بن کر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا جائے کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے. انبیاء کرام کا یہی اسلوب رہا ہے کہ وہ حضرات اپنے دین کے عمل کو شاکرانہ مزاج سے کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی عبادت کرتے تھے، لوگوں نے کہا یہ کہاں پر ورم آ گئے ہیں، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بتایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، اتنا رتبہ کسی کو نہیں دیا، اور مجھ کو اتنا دین دیا جو کسی کو نہیں دیا، مجھ کو ایسی امت دی جو کسی کو امت نہیں، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے شاکرانہ مزاج سے کام کرتے تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد. My respected and honorable brothers, first and foremost, we need to express our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Many, many favors and bounties, innumerable bounties from Allah subhanahu wa ta'ala. We are almost drowning in the ni'mat and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. We find of all the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, the greatest and most significant bounty from Allah subhanahu wa ta'ala is that of deen. The road to the achievement of every goodness, protection from every evil, the achievement of every goal and favor and benefit, Allah subhanahu wa ta'ala has kept that in His deen. This is why this is Allah's greatest favor. And we learn this dua in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma aslih li deeni alladhi huwa ismat wa amri. Then O Allah, correct, nurture, perfect my deen. Because in this you have kept the completion and the protection of every affair of mine. For this deen to come into our lives, the ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was created for the purpose of this deen. And this is a great favor which was only given to this ummah. So it is a source of great honor and great dignity. Allah Ta'ala says, أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, I perfected and I culminated my favor and my bounty upon you. وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. And look at the manner this is mentioned, that Allah Ta'ala says, I preferred this religion for you. This is a source of great dignity and honor, where Allah Ta'ala presents this deen to us in this manner. Because it is an accolade and honor when you prefer and choose something. So this was chosen and selected by Allah subhanahu wa ta'ala for the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is why it is mentioned, one Jew, when this verse was revealed on the day of Arafah upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this Jew said to Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, that if this had been revealed to us the Jews, then we would have made the day of its revelation the day of Eid and festivities. That is, every year we would recognize this particular day on which this great favor was revealed. So this is such a great favor from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why, my respected brothers, we have to practice upon being with a what we call shakirana mizaj, in other words, a grateful temperament. And we learn this from the Anbiya alayhim as-salatu was-salam, that this was their usloob and their manner. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam would exert himself in tahajjud salah till his mubarak feet would swell. And when it was asked about him that why did he do this, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam responded, that should I not be a slave of Allah who expresses his gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala? That Allah Ta'ala gave me such a position like no one else had received, such an ummah and such a deen, so should I not be expressing my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala?
Nuh alayhi salatu wa salam ne kitna lamba kaam kiya, uski sifat Allah ne bataya, innahu kaan abdan shakura. Nuh, ke woh to ek banda tha shukr guzar, hana ke unko bahut takleef di gayi, karb azim, badi pareshani un par dali gayi. Allah ne kaha ke humne Nuh ko badi pareshani mein nikala, qaum ko azab dekar, woh badi pareshaniyan un par aayi, lekin Allah ne kaha ke ek شکر گزار بندہ انہو کان عبدن شکورا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا شاکرن لعنہم, ابراہیم اب اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے. تو یہ نبیوں کے حالات رکھے اس امت کے سامنے, کیونکہ ان کو نبیوں والا کام دیا ہے, تو نبیوں والا کام جب ان کو دیا ہے تو وہ نبیوں کے مزاج سے کرے, نبیوں کے مزاج سے کرے. اس میں ناگواریاں بھی آئے گی, دشواریاں بھی آئے گی, بڑی چیزیں آتی ہیں, کیونکہ جو حق ہوتا ہے اس کے چاروں طرف ناگواریاں ہوتی ہیں. جنت کے راستے کے چاروں طرف ناگواریاں ہیں, حفت الجنت و بالمکار ہے. جنت کے راستے کے چاروں طرف ناگواریاں ناگواریاں, نفس بھی ناگواری محسوس کرتا ہے, ماحول بھی ناگواری, ہر طرف سے ناگواریوں کے ذریعے سے راستہ طے ہوتا ہے. ناگواریاں راستہ ہے, آدمی تھک جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ترغیب کے مضامین اتارتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں, تمہارا تھکنا اور تمہارا کمزور ہو جانا, تمہارا نقصان اٹھانا, یہ بیکار نہیں ہے. ہم تو ایک ایک چیز کا بدلہ توڑ کر کے دیں اپنی طرف سے. مدینے کے اطراف میں جو لوگ رہتے تھے دیہاتی لوگ, ان سے اللہ نے فرمایا کہ جو دیہات والے مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں وہ نبی کے کام میں نبی سے پیچھے نہ رہیں, نبی کا ساتھ دیں, پیچھے نہ رہیں. ما کان لأهل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں دیہات والے وہ نبی کے کام میں پیچھے نبی کے ساتھ, اگر یہ نبی کے ساتھ رہیں گے تو ان کو ان کی محنت کا بھی انعام ملے گا اور حالات کا بھی انعام ملے گا. محنت کا انعام دینے, محنت کا انعام دینے کا تو رواج ہے. ہم مزدور لائیں گے تو مزدور کی مزدوری نہیں دیں گے, تو محنت کا بدلہ دینا یہ تو رواج ہے. لیکن محنت میں جو حالات آئے اس کا انعام کوئی نہیں دیتا. آپ اپنے آفس میں جائیں بھوکے تھکے ہارے تو آفس آپ کو بھوک کا کوئی بدلہ دے گی؟ کیا تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, بہت تنگ ہوا تھا تو بغیر ناشتے کے بغیر کھانے کے بھوکا بھوکا آیا ہوں. کیا بخار تھا لیکن ڈیوٹی ہے تو بخار میں آیا ہوں. یہ حالات ہے, دنیا میں حالات کا بدلہ کوئی نہیں دیتا, کام کا بدلہ دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں حالات کا بدلہ بھی دوں گا, کام کا بدلہ تو ہے ہی ہے, کام کا بدلہ تو ہے ہی ہے, لیکن میں تو حالات کا بدلہ بھی دوں گا. ایک میں کیا حال آیا تو دفتر والے یا جنہوں نے نوکر رکھا ہے بول رہے تھے کہ اس کی کیا حالت ہے, کہ مجھے تو کام چاہیے, کام کرنا ہو تو رہو نہ چلو. بے نیازی سے بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بھی بدلہ دیتا ہے, ان کے حالات کا بھی بدلہ دیتا ہے. اس لیے جو دیہات کے لوگ اطراف میں تھے ان سے فرمایا تھا کہ پیچھے مت رہو, نبی کے ساتھ رہو. اگر تم کو نبی کے راستے میں بھوک آئی تو ہم بھوک کا بدلہ دیں گے, پیاس آئی ہے تو پیاس کا بدلہ دیں گے, تھکن آئی ہے تو تھکن کا بدلہ دیں گے, خوف آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی کریں گے. تو جو حال آئے گا کہ اس حال کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. یہ بات اتاری ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور ہم کو سنائی ہے. اس کام میں حالات کا بھی بدلہ دیا جائے گا, اعمال کا بھی بدلہ دیا جائے گا, لہذا کوئی پیچھے نہ رہے.
نوح علیہ السلام for such a long period he underwent great difficulties and hardship in the way of deen. Allah subhanahu wa ta'ala describes him in the Quran that innahu kana abadan shakura, that verily my Noah was a slave of mine who was very very grateful to me. Such great difficulties, in the end the destruction of his people. Allah Ta'ala describes this, the conditions that came upon him as karbi azim, great trials, afflictions befell Noah alayhi salam. Still Allah Ta'ala describes him as one who was grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. It is mentioned about Ibrahim alayhi salam. In the Quran we find this expression, shakiran li anumi, that he was very, very grateful for the excessive bounties of Allah subhanahu wa ta'ala that came upon him. So we find, my respected brothers, that halat and conditions would always befall those who are engaged in the effort of Anbiya alayhimu salatu wassalam. And we have to carry out this effort as the Anbiya alayhimu salatu wassalam carried this effort out with that same temperament. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala has placed in front of us the mention of these previous Anbiya alayhimu salatu wassalam, because this ummah was given the work of Anbiya alayhimu salatu wassalam, and they will face difficulties. They will face afflictions. They will face challenges. Because whatever is the haq and the truth, then this is the system of Allah subhanahu wa ta'ala, that from all four directions, there will be hardships, difficulties, afflictions and challenges. This is why it is mentioned about Jannat, that huffatil jannatu bil makarih, is mentioned in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that the road to Jannah is surrounded with challenges. Think sometimes those obstacles of the nafs or the temperament of a person, sometimes the environment, all these types of difficulties will come. But we should not get perturbed by this. This is the system of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, in order for us to overcome these challenges, Allah ta'ala gives us targheeb. Allah subhanahu wa ta'ala gives us encouragement, like the residents of the surrounding of Madinah Munawwara were addressed by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. That those who are the residents of the outskirts of Madinah Munawwara, they should also not allow themselves to be held back or dissuaded from the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because whatever difficulties or hardships they will undergo, on the one hand, Allah subhanahu wa ta'ala promises that Allah will reward them for their effort also, and Allah ta'ala will reward them for the challenges and difficulties that they undergo. Being rewarded for your effort, that is something that is understood in this world. It is a daily occurrence. But we find that the system of the world is such that no recognition or recompense is given for halat, for conditions, for afflictions that a person undergoes. For example, if a person presents himself at work on time, but he was hungry, he had to sacrifice his food, he'll be paid for his work, he will not receive any financial remuneration for coming to work hungry. Like in the same way, if he had a headache, or he was sick, or he had a fever, you find the system of this world is that those that employed you, absolutely no recognition is given to those conditions that you are experiencing. What they will give you want to come to work, you'll get paid. If you don't want to work, you've got this problem, that problem, I'm not interested. They adopt a position of independence. Allah subhanahu wa ta'ala, we find His mercy is such that Allah ta'ala is not like that. If we will undergo hunger in the way of Allah, Allah will reward us for that hunger. Fear, Allah will reward you. Sickness, Allah will reward you. Tiredness, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you. Whatever difficulty or hardship, one, the effort that you do, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you. And Allah takes cognizance of the hardship, the halat, the conditions that you undergo whilst doing the effort. That also will not go in vain. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for that also. This is why specifically the residents of the surroundings of Madinah Munawwara are given this encouragement by Allah subhanahu wa ta'ala.
उनसे कहा गया कि अगर तुम्हें इस रास्ते में भूख आएगी तो तुम्हारी भूख लिख लेंगे, तुम्हें प्यास आएगी तो तुम्हारी प्यास को लिख लेंगे, तुम्हें थकान आएगी तो तुम्हारी थकान को लिख लेंगे। ये इतना थका है, इतना प्यासा हुआ है, इतना भूख आ रहा है, लिखने का मतलब क्या है? क्या इसका बदला देना है? लिखाई पढ़ाई तो इसीलिए होती है, ताकि बात साफ रहे अपनी जगह। तो कहा इनको भूख लगेगी, अल्लाह नबी के साथ देने में इनको प्यास आवेगी, इनको थकान आवेगी, तो हम इसको लिख लेंगे। यहां भूख भी नेक अमल बना देंगे और थकान को भी नेक अमल बना देंगे और प्यास को भी नेक अमल बना देंगे, जैसा नेक अमल लिखे जाते हैं। तो ये इस रास्ते के खुदाए बताए कि हालात का भी बदला दिया जाएगा और अमाल का बदला तो है ही है दुनिया में। तो जिस तरह बड़ा काम दिया है ऐसे बड़ा इकराम भी किया, बड़ा काम दिया तो बड़ा इकराम किया। इसलिए जब इन चीजों का ध्यान हमारे सामने होगा तो ये इस रास्ते की मशक्कत और इस रास्ते की नागवानियां हल्की हो जाएगी, और इसका ध्यान नहीं होगा तो फिर नफ्स घबराता है। आदमी का नफ्स छोटे बच्चे की तरह है, छोटा बच्चा घबरावे नहाने से, कपड़े बदलने से, बाल कटवाने से, हाँ, جو اس کی مصلحت ہے اسی سے لو رہا ہے. تو ایسے آدمی کا نام, اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ترغیب دیتے ہیں تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ ہے. ان ترغیبوں کا جتنا ہمارا دھیان ہوگا اتنا اندر یقین ہوگا اللہ یہ دینے والے ہیں, اللہ یہ دینے والے ہیں. کیونکہ آگے کچھ اعلان کی اور کچھ مدد کی یا کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے تو آدمی کے لیے محنت آسان ہو جاتی ہے. فائدہ ہے کہ ایک ڈیوٹی رات کی ہے مثال کے طور پر, ایک ڈیوٹی دن کی ہے. جو رات کی ڈیوٹی کرے گا اس کو 2 لاکھ دیں گے, اور دن کی کرے گا تو 1 لاکھ دیں گے. تو کون سی لیں گے؟ رات والی لو. ہاں رات والی لو, دن کو تو لیں گے. کیوں؟ کہ کچھ ملنے کا یقین ہے, اور یقین آنے کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں آسان ہو جاتی. اسے یقین مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کو ایسا یقین دے کہ دنیا کی مشکلات میرے لیے آسان ہو جائے. کیونکہ آدمی کے لفظ سے مشکلات سے گھبراتا ہے, لیکن جب اس کی اس مشکلات کے پیچھے کچھ ملنے کا یقین ہوتا ہے تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. میں خود اللہ نے دعا مانگی کہ مجھ کو اپنی طرف سے جو ملنا ہے آپ کی طرف سے اس کا یقین عطا فرما دے, تاکہ اس یقین کی وجہ سے دنیا کے مشکلات میرے لیے آسان ہو جائے. ملنے والا ہے, کیا بات ہے, اس کے بعد یہ بھی رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین اور اس کا مذاکرہ کہ اللہ یہ دینے والے ہیں, اللہ یہ دینے والے ہیں, تو پھر آدمی پیچھے نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھتا ہے. اللہ یہ دینے والے, تو ایک آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ہمارے ساتھ اس وعدوں کا دھیان. اس لیے اس راستے میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں, لیکن فضائل سے جس طرح استفادہ کرنا چاہیے ایسا ہے نہیں. شروع میں جب ہم لوگ جاتے تھے 60 سال پہلے کی بات, تو وہ بمبئی میں اس وقت میں پرانے ساتھی ہوتے تھے, بہت سیدھے سادے. وہ فرماتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. فضائل سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ کہ فضائل کی کتابیں حلقوں میں پڑھتے ہو وہ تو ہے ہی, حلقوں میں پڑھو, گھروں میں, مسجدوں میں, سفروں میں, اور ان فضائل کو تنہا تنہا بھی دیکھو. تنہا دیکھو, اکیلے اکیلے دیکھو. اکیلے دیکھو گے تو دل متاثر ہوگا کہ اللہ نے یہ کہا ہے, رسول نے یہ بتایا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے. اور جس سے دل متاثر ہوگا وہ بات یاد رہے گی. دل متاثر نہیں ہوتا تو بات یاد نہیں رہتی. کسی نے گالی دی تو ساری عمر یاد رہے گی, یہ تم کو گالی دی. ہاں کیوں؟ پر دل متاثر ہوگا. تو متاثر ہونے کے لیے یہ کہ یہ فضائل کی کتابیں اور فضائل کے جو مضامین ہیں ان کا مطالعہ ہونا چاہیے اکیلے اکیلے. جیسے وہ بلا ہے ابھی جو پھیلی موبائلوں کی, اس کو اکیلے اکیلے دیکھتے ہی رہتے ساری دنیا, ساری فرصت اس کو دے دیے. سفر میں, حضر میں, لیٹے بیٹھے ہوئے, ایسے ہی اس کو, یہ اس کام کی بہتری کا ذریعہ ہے. نہیں تو یہ کام ایک رسم ہو جائے گا. تو شیطان اسی پر قناعت کراتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو, تم تو نکلتے ہو کرتے تھے ہر مہینے کے 3 دن ہو, ہر مہینے کے 10 دن ہو, اور اندر کچھ نہیں ہوتا. کہ اندر کیا ہونا چاہیے؟ تو صحابہ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا ملا, تو وہ بتا لیں گے کہ ہم کو اپنے نبی کے کام میں سب سے جو بڑی چیز ملی ہے وہ ہمیں آخرت کی فکر ملی. انما ہمامنا الآخرہ, کہ ہم کو اس کام کے ذریعے سے اپنی آخرت کی فکر مل گئی کہ ہمیں آخرت بنانی ہے. آخرت بگڑنے سے آخرت نہ بگڑ جاوے تو ہمیں اس کام کے ذریعے سے یہ ہم اور یہ غم ملا. يا آخرة، إنما هممنا الآخرة وليست هممنا الدنيا. ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہو گئے، ہمارے عزائم دنیا بنانے کے نہیں ہیں. اللہ نے جو دنیا دی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے. یہ حکم ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وقت ابھی فیما آتا کہ اللہ دار الآخرہ، کہ اللہ نے تجھ کو جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ بات قارون سے اللہ نے کہی ہے، وہ ہمارے لیے اتاری ہے. جس کو جو ملا ہے اس سے وہ اپنی آخرت بنا لے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم وما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، کہ اللہ مجھے جو چیز آپ نے دی ہے، پسندیدہ چیز، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تندرستی دی ہے، وجاہت دی وغیرہ، جو پسندیدہ چیز آپ نے مجھ کو دی ہے وہ میری پسندیدہ چیزیں ان کاموں میں خرچ ہو جن کاموں سے، جن کاموں کو آپ پسند کرتے ہیں، جن کاموں کو آپ پسند کرتے ہیں، جن کاموں سے آپ محبت کرتے ہیں، میری ساری پسندیدہ چیزیں یا اللہ مجھے جو آپ نے دی ہے وہ اس میں خرچ ہو. جو کام اللہ کو پسند ہے، اللہ کو اپنا دین پسند ہے، وہ دین کے کام پسند ہے، تو جو جو صلاحیتیں، جو جو طاقتیں مجھ کو ملی ہے، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب، تو وہ اس میں خرچ ہو جائیں اور وہ نعمتیں دین کے کام میں میری مددگار بنے. یہ دعا مانگتے تاکہ جتنے وسائل اور اسباب دنیا کے ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ دین کے لیے استعمال ہو جائے. پھر آدمی کھوٹ میں نہیں رہے گا کہ سارے اسباب اللہ کے راستے میں لگ گئے، اللہ کے راستے میں لگ گئے تو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی برکتیں دے گا، آخرت میں بدلہ دے گا. فائدہ ہے، فائدہ ہے کہ دنیا میں اس کی برکات دیں گے. مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے، بدلہ بھی ملتا ہے، دونوں ملتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں. اور برکتیں دے کر دنیا کے مسائل کو آسان کر دیتے ہیں. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے، جب برکت ہوتی ہے تو مسئلے مشکلیں آسان ہو جاتے. برکت ہو گئی، انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی چیزوں میں، ان کے کاموں میں اللہ برکت دے دیتے ہیں. تھوڑے وقت میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، تھوڑے کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑی تعداد سے بڑا کام ہو گیا، کوئی بڑی بھیڑ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، تھوڑی تعداد ہوئی اور ان سے بڑا کام اللہ نے کرا دیا. یہ کیا ہو گیا؟ کہ برکت ہو گئی. اسباب میں برکت ہوتی ہے، دیر تک وہ اسباب، اسباب سے فائدہ ملتا رہتا. مولانا الیاس صاحب کی سوانح حیات میں لکھا ہے، مولانا عبد الرحمان صاحب امان علی میں، ایک چارپائی تھی، ایک پلنگ، ایسے پلنگ میں جو آج ہیں وہ نہیں، وہ سادے جو رسی سے بونے جاتے ہیں. فرماتے تھے کہ یہ پلنگ جو ہے اس کو 80 سال ہو گئے، چارپائی 80 سال سے استعمال ہو رہی ہے. پرمان کا اسباب کی یہ برکت ہے کہ کتنے لوگ اس کو استعمال کر کر کے دنیا چلے گئے، وہ ہے. ورنہ اسباب کی برکت یہ ہوتی ہے، برکت مانے کہ زیادہ تر زیادہ ہو جاوے، یہ نہیں، بلکہ جو ہے اسی میں کام ہو جاوے. تو مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے، بدلے بھی ملتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے برکت مانگو، اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا، اے اللہ جو دیا ہے ہم کو اس میں برکت دے دے، اور جو دیا ہے اس کی برکت سے ہم کو محروم نہ فرما. جب ناراض ہوتے ہیں تو اسباب زیادہ دیتے ہیں، برکت چھین لیتے ہیں. ناراض ہو کر اسباب دیتے ہیں, یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو, اور اس کی برکت چھین لیتے. تو زندگی اس اسباب میں الجھ جاتی ہے اور کام بنتے نہیں ہیں, کام بنتے نہیں ہیں. اور یہ زیادہ اسباب دینا بطور سزا کی ہے کہ انہوں نے اس کو الجھا دیا ہے یا مقصد سے دور کر دیا ہے. لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, جن باتوں کی ان کو ہدایت دی گئی تھی, جن اصولوں کی ان کو ہدایت دی گئی تھی, جب انہوں نے ان اصولوں کو بھلا دیا تو پھر ہم نے دنیا کے اسباب ان پر کھول دیے. چلو یہ بھی کھاؤ, یہ بھی لو, یہ بھی لو, یہ بھی لو, یہ بھی لو. ہاں, بے اصولی کے بعد دنیا پھیلتی ہے آدمی پر, کیونکہ وہ بے اصولی میں ہے. اصول وہ ہو تب تنگی آئے نا, پرہیز کرے تو تنگی ہوتی ہے, اور بد پرہیزی کرے تو کچھ نہیں. کیونکہ جب بے اصولیاں ہوگی تو دنیا کے اسباب دے دیں گے, لو یہ کھاؤ. اس لیے بعض مرتبہ دنیا کے اسباب ناراض ہو کر بھی دیتے ہیں اور خوش ہو کر بھی دیتے ہیں. جب خوش ہو کر دیتے ہیں تو وہ اسباب مقصد میں مددگار بنتے ہیں. مقصد زندگی میں وہ اسباب مددگار بنتے ہیں, جب ناراض ہو کر دیتے ہیں تو وہ اسباب مددگار نہیں بنتے, وہ بطور سزا کے دیے گئے. اس لیے برکت کی دعا بگے, اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا وزادنا برکتا ما اعطیتنا. اے اللہ, جو چیز ہم نے جو چیزیں آپ نے ہم کو دی ہے اس کی برکت دے ہم کو, اس کی برکت سے محروم نہ کرنا.
The residents of the outskirts of Medina Munawwara, Allah subhanahu wa ta'ala gave them this encouragement that in accompanying Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in his effort, whatever conditions will befall them, afflictions will be written down, their hunger will be written down, their thirst will be written down, their tiredness will be written down, the hardships that they endure will be written down. What does this mean, recorded or written down? That it will be acknowledged as an action and they will be rewarded upon it. This, in other words, hunger, tiredness, thirst, now will become a good deed which they have carried out. We find that this is amongst the, what we call the virtues of this great effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Great work was given. So in this great ikram, great honor from Allah subhanahu wa ta'ala, and it is a requirement of those of us engaged in this effort that we become conscious of. When one attains this level of consciousness of the recompense and the return which Allah subhanahu wa ta'ala will give you, then it becomes easy to bear those hardships. The burden is lifted. Otherwise, human nature is such that very, very quickly we develop an aversion and a fear of things. Like we see in the nature of a little child, bathing is a necessity, a benefit. Likewise, cutting his hair, etc. But initially there is an aversion, there is an element of fear. Allah subhanahu wa ta'ala encourages us that by keeping, developing this conviction, by making muzakara, by speaking about this, by becoming conscious, and by giving this targheeb and encouragement, then the difficulties that we will endure or go through will become easy for us. This is the system of the world also. Greater difficulty, the greater the recompense and return. And we have to become conscious of it. For example, somebody is told that if you do a day shift job, we'll pay you 100,000, 1 lakh. Do it night shift, double payment. Automatically, he will prefer that which was more difficult. Why? Because of the recognition or the realization and the conviction of the greater reward that he will receive. So by becoming conscious of this, then we are able to carry out great tasks and bear great difficulties. Otherwise, there will be an aversion. This will become an obstacle to us fulfilling our responsibility. This is why Allah subhanahu wa ta'ala's Rasul sallallahu alayhi wa sallam used to make dua for this. And this muzakara would take place so that this conviction can be developed. This great conviction in the promises of Allah subhanahu wa ta'ala, in the fadail, in the virtues. Unfortunately, today this has developed amongst us that the benefit that we are supposed to acquire from fadail and virtues, we are not acquiring. Because the correct muzakara of it is not taking place. The pondering and reflecting of it is not taking place. As I mentioned 60 years ago in Bombay, at that time, there were many workers. Amongst some of the Puranas, they said this, the old workers, that adopt the maximum benefit from the fadail and the virtues. How should this be acquired? One is we read or make the muzakara of this collectively. But don't do it only collectively, do it individually also. Ponder and reflect, if I do this, Allah will give me this. If I do this, Allah subhanahu wa ta'ala will give me this. So, ponder on it so that your heart can take effect, because what your heart takes effect from, it will become easy to practice upon that. And you will remember that. Someone swears you or insults you, years will pass, you remember it. Why? Because your heart has taken effect from that. Otherwise, fadail and virtues will become what we call a custom or a ritual. Shaitan will deceive us. 3 days, 40 days, just going through the motions while it's going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We find that this is the challenge and the requirement. Sahaba-e-Kiram, when they adopted this, when they took it to heart, look at the manner in which their heart took effect, where we find this expression from Sahaba-e-Kiram, that innama himamun al-akhirah, that our goal, our fikr, our concern has now become the akhirah, the hereafter. وَلَيْسَدْ هِمَمُنَا الدُّنْيَا. Our goal and objective is no longer this world. Why? Because the world was given to us. Asbab and means in this world were given to us to earn our akhirah. This is why Allah says in the Quran, وَبْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ أَدَّارَ الْآخِرَةِ. This was said to Qarun and later on revealed to the Ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that whatever Allah has given you of the means of this world, use it to earn your akhirah. This is why the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma wa ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fi ma tuhib. That, O Allah, whatever you have given me of things which I prefer, the wealth in this world, children, the ni'mat and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, he made this dua that, Ya Allah, enable me to utilize this in those actions which are preferred to you, which will make Allah subhanahu wa ta'ala happy. And what is preferred and what makes Allah subhanahu wa ta'ala happy? Allah's deen. So the ni'mat and bounties which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, to have this, to make this dua and to have this concern that how these means can be used for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise we have lost it. If we utilize it for Allah's deen, then Allah subhanahu wa ta'ala will not only just give us the reward, Allah will give us the barakat and the blessings of it. For a Muslim, what does this mean that Allah subhanahu wa ta'ala, when we understand this concept, reward for our actions, but over and above that, utilizing those means to earn our akhirat will become the way by which Allah subhanahu wa ta'ala will give us barakah and blessings. What does barakah mean? Allah subhanahu wa ta'ala will make it easy for us to fulfill our objective. Like was the case of Anbiya alayhi salatu wa salam, when barakat from Allah descended, then we find in minimum time, with minimum effort, great works and great achievements were given to Anbiya alayhi salatu wa salam. Likewise, sometimes with few numbers, they were able to overcome those with great numbers. This is what is meant by the barakah and blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, that when barakat will be given in our means, with little, a great deal will be accomplished. Like it is mentioned, about Hazrat Mawlana Ilyasa rahmatullah alayhi, Mawlana Ali Mia rahmatullah alayhi, mentions in his kitab, that the bed of Maulana Ilyas, not like what we think about bed, the simple bed, made out of straw or wood. And yet, we find that it is mentioned that he said that this bed was 80 years old. Something simple, yet Allah subhanahu wa ta'ala caused it to endure for such a long time. We find that this is taught to us in the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Allahumma barik lana fi ma ataytana wa la tahrimna barakata ma ataytana. That O Allah, whatever you have given us, give us barakah. And do not deprive us. Do not deprive us of the barakah and the blessings of that which you have granted us. Because when Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah subhanahu wa ta'ala is happy, then Allah subhanahu wa ta'ala sends down barakah and blessings. On the other hand, when the means are utilized incorrectly, then this draws the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the sign of Allah's azab? When Allah becomes angry, Allah subhanahu wa ta'ala takes away the barakah and the blessing. Then sometimes in his anger, Allah opens up the door to means. But because these means are being given with the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, then what happens is we get caught up, drowned in those means, and the objective is not realized. This is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. When they forgot the way that was shown to them, what they were supposed to use it for, they lost realization. They moved away from the usul and the principles. Then Allah's azab came upon them. In what manner? Allah says, we opened up the door of everything upon them. In other words, the means were given to them, but was given out of the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. There was no barakah and blessings in it. That is why those means will never be utilized to attain one objective. Sometimes Allah ta'ala gives out of happiness. Sometimes Allah gives out of anger. When Allah subhanahu wa ta'ala gives out of happiness, then we find that those means become a medium by which we are able to achieve our objectives. If it is with Allah subhanahu wa ta'ala's anger, then we will drown in those means, but the objective will never be realized. This is why we are taught this dua, that Ya Allah, give us barakah in our means, and do not deprive us of the barakah and blessings of that which you have granted us.
تو صحابہ کرام کو جو چیز ملی تھی, ایک تو آخرت کی فکر ملی تھی اور وہ اس کو مانگتے تھے, اور مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے فکروں میں سے نجات دے کر آخرت کی فکر تھا. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا. اللہ ہمارے دین کے کام میں کوئی مصیبت نہ آئے, اور دنیا ہماری سب سے بڑی طلب نہ بن جائے, اسی میں لگ جائے. تو ان کو جو چیز ملی تھی, ایک آخرت کی فکر ملی تھی, اور آخرت کی فکر ملنے کا کیا اثر ہوا؟ کہ یہ اثر ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو گیا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر عبادت کا کتنا شوق پیدا ہوا. ہمارے دلی میں ہمارے ساتھی تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ اعلان کر کے تو سنت بھی تر کر کے آ جاؤ بھائی. وہ جو تبلیغ میں نہیں جاتے ہیں وہ عشاء کی 17 رکعت پڑھتے ہیں. عشاء کی کتنی رکعت ہیں؟
17
رکعت ہیں. جو تبلیغ میں نہیں جاتے وہ ایک کونے اولا ہوتے تو وہ عشاء کی 17 رکعت پڑھتے, اور یہ دعوت والے 9 پڑھتے. آ جاؤ بھائی. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس دعوت کی محنت کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع بڑھنا چاہیے. دیکھو آپ نے فضائل کی کتاب پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں جب آپ نے دعوت شروع کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا, تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مصلی بنایا. پڑھا نا فضائل, اور رات میں اس میں عبادت کرتے تھے اور روتے تھے اللہ کے ساتھ. تو ان کی عبادت اور رونے کی وجہ سے مشرکین کے بچے ان کی عورتیں متاثر ہوتی تھیں کہ آج کے اللہ کی کتنی عبادت ہوتی. تو اس کام کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو کہ ابھی دوا نے ہم پر اثر نہیں کیا, کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور عبادت کے لیے نبی آتا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ, اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو, یہ کہتا ہے. تو اس کام کے اثرات میں سے یہ ہے, یاد رکھو کہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوا, بڑھ چڑھ کر عبادت کریں. شیطان اصل کام سے روک دیتا ہے, اس کا کام ہے کہ جو اصل چیز ہے اسے ہٹا دے گا. اس کام کی اصل یہ ہے کہ آخرت کا فکر پیدا ہو جا رہا ہے, عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جا رہا ہے. یہ اپنے اوپر دیکھنا ہے, ہم کسی پر نقد کو نظر نہیں کرتے, لیکن ہر آدمی دیکھے کہ میرے اندر عبادت کا اس کام سے کتنا ذوق شوق پیدا ہوا. کیونکہ عبادت تو دعوت کی, عبادت کی کوئی چلے کی دعوت تھوڑی ہے, چلوں کی دعوت نہیں ہوتی, عبادت کی دعوت ہوتی ہے. یا قوم اعبدوا اللہ, اب نبی ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, عبادت کے لیے پیدا ہو گئے. جان سے مال سے ہر چیز سے اللہ کی عبادت. تو مزاج عبادت کا بنے, یہ اس کام کا اثر ہے. عبادتیں بڑھ جائیں, باتیں نہ بڑھے, پروگرام نہ بڑھے, عبادت بڑھ جائے. ہاں یہ امتیاز ہے اس کام کا. کہہ دو پھر تو
صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, they acquired this, the fikr and concern for the akhirat. And this is something that is an objective. They would make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. They would ask Allah subhanahu wa ta'ala, لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. That ya Allah, do not let our deen, in other words our akhirat, be afflicted with any problems and calamities. And ya Allah, let not our primary concern become the dunya. So this is what the Sahaba received through this effort. And this is an effect of this effort. That the concern or the direction of one has to turn towards akhirat. And this displays itself in what manner? That the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala is done with great passion and done with great inclination. Find that we have to use this as a yardstick to gauge our progress and how much within us is the desire for worship increasing. For Allah subhanahu wa ta'ala's ibadat increasing. As I mentioned, the Saadis of Delhi, an elan is made, announcement is made, program is going to take place after Isha, quickly, maybe 2 or 4 rakats, and then they gather together, and those that are not in Tabligh, the full 17 rakat. Isha Salah is how many rakat? It's 17 rakat. People of Dawud reading 9 rakat, and those that are not engaged in the work of Dawud and Tabligh, right, brothers of Dawud, come forward quickly. And then the other one standing on the side, as away from the majlis, and he is reading the full 17 rakat. This is incorrect. The objective of this effort is that the inclination of the heart towards Allah subhanahu wa ta'ala has to increase. We read in the books of Seerah, or probably read it in our Taaleem also, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, in the early days in Makkah Mukarramah, in front of his house, he established a musalla on which till the late hours of night he would make the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. And he would cry to such an extent that his ibadat and his crying affected the children and the women of the mushrikeen. So we find, my respected brothers, that this, if this inclination and desire for Allah subhanahu wa ta'ala's worship is not increasing in us whilst engaged in the effort of deen, then as yet the medicine has not taken effect. The objective is Allah's ibadah. This was the da'wah of Anbiya alayhi salatu wa salam. Ya qawmi abudullah. That, O my people, make Allah's ibadah. So this is, this da'wah has to create this asar and effect in us, that the shauq and inclination and desire and passion for ibadat should increase within us. Because we find that this is the trap of shaitan, that he will try to cause you to fail in achieving your objective. So this is the yardstick by which we can gauge our progress. Not, we are not here to criticize or look upon others, but analyze and check yourselves. That because in reality the da'wat is not for 40 days. The da'wat that is being given is for Allah's ibadat. Ya qawmi abudullah, the time is not the objective. Allah's ibadat is the objective. This, that the inclination of ibadat increases within us. This is a primary effect of the work if it is done correctly.
So is kaam ka ye khas asar tha ke logon ki zindagiyon mein Allah ki taraf rujoo, usko inabat kehte hain, ke Allah ki taraf dilon ka rujoo, ye is kaam ka asar hai aur iska mutalba hai Allah ki taraf se. کہ اپنے کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, کہ دلوں سے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کی تابعداری کرو. تو کام کے اثرات میں سے میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے. اور اللہ کی طرف بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جانی مالی تمام عبادتوں میں کثرت ہو جائے. یہ امتیاز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سب کے سامنے کے پاؤں کو ورم آنے تک کی عبادت کرتے تھے اور آپ کے گھروں میں فاقہ رہتا تھا. کیوں کہ جو آتا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی نہیں تھے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, بھوکے ہیں. نہیں, گھر میں رکھتے نہیں تھے, لوگوں کو دے دیتے, اس لیے فاقہ تھا. تو عبادت کا مزاج بنے, یہ اس کام کے اثرات میں سے. نہیں تو یہ بھی ایک تحریک ہو جائے گی. جیسے دنیا میں بہت سی تحریک ہے پارٹیوں کے, ان کے اپنے پروگرامات ہوتے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کام کی وجہ سے ہر آدمی کو ندامت آ جائے. مولانا جی,
this is a very specific effect of the work, that the heart should turn and incline towards Allah subhanahu wa ta'ala. This turning and inclination of the heart towards Allah subhanahu wa ta'ala is what we call inabat. Mention wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, that let your hearts turn towards desire towards Allah subhanahu wa ta'ala and become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is an effect of this work, that the heart turns towards Allah subhanahu wa ta'ala, and this creates a desire within one to increase one's ibadat, whether it is ibadat of the life, whether it is ibadat of the self, whether it is ibadat of the wealth also. We look at the example of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that excessive ibadat to the point that his mubarak feet would swell, excessively spending his wealth in the way of Allah, so that there was poverty in the home of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam primarily was not poor. Allah had given him a great deal, but he spent to such an extent upon others that this brought about poverty in the home of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So we find, my respected brothers, this mizaj and temperament of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, for it to increase, this is an objective of this effort. Otherwise, it would just become some other movement.
So, Allah ki taraf dilon ka rujoo tha. Farmate the Hazrat Rahmatullah Alayh ke har sahabi duniya se rota hua gaya hai. Kyun guna kiye the? Guna kiye the? Allah ki hadein todi thi. کی حدیں توڑی, بلکہ حدود قائم کیے, حقوق ادا کیے, سب کچھ کیا. اچھا سے اچھا اور اونچا سے اونچا مال لگایا, بہتر مال لگایا, اور ہر تقاضے پر اپنے آپ کو حاضر کیا, اس کے باوجود بھی فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا.
The inclination and the turning of the heart towards Allah subhanahu wa ta'ala, as we see in the example of the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as Ali rahmatullah alayhi used to say, that every sahabi left this world in a condition that he was crying. Why was he crying? Because he had disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, because he had committed some great sin, because he had transgressed upon the right of others. No, they established the right of Allah. They fulfilled the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And they excelled in fulfilling the taqazas and the requirements of deen. They had fulfilled the haqq and the right, spend their best wealth and time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And yet despite this, at the time of departure from the world, there was this regret and cry from the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عجیب ہدایت دیتے تھے. وہ یہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ نعمتوں سے ایسے بچو جیسے گناہوں سے بچتے ہو. کیوں اس راستے میں نعمتیں آتی ہیں استقبال کے زمانے میں, نعمتوں سے بھی ایسے بچو جیسے کہ گناہوں سے بچتے ہو. اصل نعمت تو ان کو آخرت میں ملنے والی ہے, اس لیے وہ ان نعمتوں سے دنیا میں بچتے تھے. کیوں؟ ان نعمتوں کے دو اثر ہوتے ہیں, مال وغیرہ اگر وہ حلال ہے اور اس کا استعمال ہوا ہے تو وہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں, کہ نعمتوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں اگر حلال ہے تو, وہ حرام ہے تو نعمتوں سے دل کالے ہو جاتے. جی ہاں, یہ لوگوں سے کرناتے تھے کیوں کہ لوگ نعمتیں پیش کریں گے, اکرام استقبال. دلبر کے زمانے میں یہ ہوتا ہے, تو لوگوں کو یہ ہدایت دیتے تھے. بے شک ان کا کام تو ہے پیش کرنا, اکرام کرنا, وہ ان کا کام ہے, تمہارا کیا کام ہے؟ تو یہ لوگوں سے فرماتے تھے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہ نعمتوں سے ایسے بچو جیسے گناہوں سے بچتے ہو. احتفظ نفس کا احتفاظ کا من المعصیہ, اس طرح معصیت اور گناہوں سے احتراز کرتے ہو اور بچتے ہو کہ نعمتوں سے ایسے بچو. یہ نہیں کہ نعمتیں حرام ہے, یہ نہیں, نعمتیں حلال ہے, اللہ نے حلال کیے ہیں. ہاں لیکن بچنا اس لیے کہ نعمتوں کا اثر ہوتا ہے. یہ نعمتوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ نعمتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب نعمتوں سے زیادہ تعلق ہو جاتا تو دل آدمی کے سخت ہو جاتا, پھر قناعت ہوتے ہم تو ہیں, ہم تو ہیں, ہم تو ہیں, یہ جیسے آج ہو رہا ہے, ترقی کے دروازے بند ہو جاتے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ would give his companions an astonishing advice. He would say to them, this is something profound to ponder and reflect upon. He would say to them that preserve and protect yourself from bounties like you preserve and protect yourself from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Because we find that the actual place of rewards and bounties is the akhirah. In this world, if bounties in the form of wealth, etc., excessive wealth, has to come our way, then we find that there are two effects of this. Either it is halal or haram. If it is halal, permissible, and we accept it willingly, then there is the effect of it is that it causes the heart to harden. And if it is haram, impermissible, then this leads to the darkness and the blackness of the heart. So we find that particularly in the period of the progress of the work, when istiqbal and reception will take place, at that time, from people, bounties will come, doors will be opened. Particularly in the period of acceptance, they will make ikram and they will honor you. Question is, what must you do? Umar radiallahu ta'ala anhu's advice, that protect yourself. Protect yourself, we find this mention, اَحْتِفَاظُكَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ, like you protect yourself from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Not because it is haram or impermissible, but because of its effect upon the heart. That if you drown yourself in this, the effect of it is that the heart is hardened, and this displays itself by you becoming content with your level of progress. And the door to progress will thereafter close. Why? Because now you are content with where you are. So this is why we have to be extremely cautious.
میں یہ نہیں کہتا کہ نعمتیں چھوڑ دو, اور کوئی نبی بھی نہیں کہے گا, کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. یہ نعمتوں کا استعمال کرنا ہے, اور ایسا استعمال کرنا ہے جسے دین میں قوت ملے. وما رزقتني من اللهم وما رزقتني مما احب فاجعل قوة لي فيما تحب. یہ مثلاً دعا, جو چیز مجھے آپ نے وہ دی ہے, جو مجھے پسند ہے وہ مجھے آپ نے دی ہے, تو اگلی میری حاجت یہ ہے میری پسندیدہ چیز میرے دین میں مجھے قوت پہنچانے والی بنے, یہ نہیں کہ مجھے دین سے پیچھے کرنے والی بنے. نعمتوں کا استعمال, نعمتوں کا استعمال اپنے دین میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہے, تاکہ اللہ کے دین پر چلنے چلانے کی قوت ملے. اللہ نے مال کو اسی لیے پیدا کیا.
They're saying, I am not advocating that you should abstain totally from the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, and no Nabi of Allah said this. Allah created these things for us, but the advocation or the advice is to utilize it in the advancement of the effort of deen. Like we learn in the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma wa ma razaqtani mima uhib, faj'alhu quwwatan li fima tuhib. That Ya Allah, that which you have given me, let me use it in the advancement and in the effort of deen. Those ni'mats and those bounties that are given, that become a cause of one progressing in the effort of deen. That is the objective. Let it not be that the bounties, the door to bounties are open and then it becomes a cause of retrogression. And one is held back and no longer is the effort of deen progress. Because the correct utilization of the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala is to utilize it in the way of deen and in the effort of deen and in the progressing of the effort of deen.
مال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. حدیث میں ہے کہ مال یہ زندگی میں بہترین سہارا ہے, نعم المعونہ, یہ زندگی میں بہترین سہارا ہے. خود ہی وہی بات ہے. تو سہارا کس چیز کے لیے ہے؟ کہ دنیا کی حاجتوں کے لیے بھی ہے اور قربانیاں بڑھانے کے لیے بھی یہ سہارا ہے. دنیا کی حاجتیں ہماری اس سے پوری ہو جاتی ہے, کھانا پینا پہننا اوڑھنا. وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ حاجتیں پیدا کی ہے اور حاجت پورا کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. تو جو مال حاجتوں میں مددگار بنے گا وہ آخرت کا ذخیرہ ہے, وہ آخرت کا ذخیرہ ہے. ایسی حاجت ہو رہی ہے جیسے کہ شہری کھانا جو ہے عبادت ہے, کھانا ہے وہ کھانا, لیکن شہری کا کھانا ہے. جی ہاں, کہ روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہوں, کہ صبح روزہ گزرنا ہے تو پھر کام پر بھی جانا ہے, تو اس لیے کھانا کھا لو تاکہ تمہارے کام میں تم کو تکلیف نہ ہو. تو شہری عبادت بن گئی, کیونکہ یہ مال اس لیے کھایا ہے تاکہ روزے میں طاقت ملے, اور یہی اصل مقصد ہے. دنیا کی نعمتوں کا, پھر دنیا کی نعمتوں کے ذریعے سے اپنے آخرت کے کاموں میں قوت پیدا کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہماری نعمتیں ہم کو آخرت سے روکیں اور آخرت سے غافل کریں یا اس کے محبت میں ہم پیچھے ہو جائیں, یہ منع ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, مسلمانوں تمہارے مال اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. وہ جو ایسا کرے گا تو کہ وہ خسارے میں اور نقصان میں پڑے. نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ ہماری حاجت پوری کرنے کے لیے, تاکہ حاجت پوری ہو جائے گی تو مقصد میں مدد ملے گی. مقصد عبادت ہے, دین, اس میں مدد ملے گی, اس لیے اس کو اس طرح استعمال کر دیا. اس لیے ہم کو ان کے مسلم طریقے بھی دیا بتائے گا کہ یہ مسلم طریقہ ہے, یہ مسلم طریقہ ہے, یہ مسلم. علم و ذکر نہ ہونے کی وجہ سے افراد تفرید ہے. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے, ہر کام کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. جوتا پہننا ہے, جوتا پہنو تاکہ پاؤں نہ پاک نہ ہو. جوتا پہننا کا کیا طریقہ ہے, جوتا پہننا کیا طریقہ ہے, وہ تو کیا اتارنے کا کیا طریقہ ہے. تو ہم کو نعمتوں کے بارے میں ہدایتیں دی ہے کہ وہ نعمتیں ہمارے دین کے کام میں, ہمارے آخرت کام میں مددگار بنے, یہ نہیں کہ ہم کو غافل کرے. یہ نعمتیں اسی لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت بنائی جائے. قارون سے اللہ نے یہ کہا تھا, جواب در بیمہ آتا کرتا وہ دار الآخرہ, اس کو اللہ نے دنیا دی ہے, اسے آخرت بنائی.
اللہ سبحانہ وتعالی created wealth as a great support for us. This is why we find this expression نعم المعونة. It is a great support for the needs of the world and a means by which, if it is utilized correctly, one can increase one's qurbani and sacrifice in the effort of deen. On the one hand, it is for the fulfillment of what we call our hajat, our needs, requisites, requirements, whether it's your food, your clothing, your drink, etc. All this was created for that. That utilize it in such a manner that it becomes an assistance for us. It assists us in fulfilling our objective. Like, simple example, the food of sehri. You are eating, satiating your hunger, yet you are being rewarded upon it. Person is eating and being rewarded. It's considered an act of ibadat, worship. Why? Because you're not just eating that food for the sake of it. You are eating that food so that you acquire strength to fast, to carry out the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So this ni'mat and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala has become an assistance, has become something, a support for you in fulfilling the objective of deen. Let not the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala become an obstacle. This prohibition is there. لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Allah says, let not your wealth and your children, in other words, the bounties of this world, cause you to become negligent of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because those who will do this, who will allow this, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. They are the ones who will be the losers. So we find, my respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us these bounties to address our hajat and our needs so that they become a means by which we can fulfill our objective. And what is the objective? The ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. For this we are shown the masnoon tariqah, the sunnat way in which we should be conducting ourselves. Because of deficiency in ilm and zikr, a sense of imbalance has come into existence. What is ilm and zikr? One is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, and the way in which that order has to be discharged has been shown to us. Even if it is something as simple as wearing one's shoes, how should the shoes be worn? According to the masnoon tariqah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, these hidayat and guidance are given to us so that the utilization of these bounties become an assistance and a support for us in earning our akhirah. This is why Qarun was commanded, وَبِالدَّغِي فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ أَدَّارَ الْآخِرَةِ. And what Allah has given you, use it correctly so that it assists you in your akhirah.
دین کے کام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری اپنی ذاتی زندگی میں استقامت آوے, ذاتی زندگی میں استقامت پیدا ہو جائے, اللہ کے حکموں پر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور دین کے کاموں پر بذات خود پابند ہو جائے, چاہے وہ کام مستحب ہی ہو, یہ کوئی ضروری تو نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہے وہ مستحب, تو مستحب دلیل کی وجہ سے مستحب, کیونکہ مستحب کی دلیل ہے, فرض نہیں ہے, لیکن وہ ہے مستحب یعنی پسندیدہ عمل ہے. مستحب کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو پسند, اللہ کا پسند کیا ہوا عمل, تو عمل تو ہے مستحب, لیکن ہم ان کو اپنے اوپر ضروری سمجھے, اللہ نے ضروری نہیں کہا ہے, ہم ضروری سمجھے تو جو زندگی عملی بنے گی, نہیں تو جو ضروری ہے وہ چار فرض پڑھ لیے, دو جنہ تین میٹر پڑھ, نہیں وہ مستحب ہمارے لیے آسانی کے لیے کیے ہیں, اگر فرض کرتے تو مصیبت ہو جاتی, لیکن مستحب تو اللہ نے کیے ہیں, ہم تو اپنے لیے ضروری سمجھے. حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے تسبیح فاطمہ جب سے حدیث سنی کہ ہر نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمد للہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, جب سے میں نے حدیث سنی ہے کبھی بھی یہ میری تسبیح فوت نہیں ہوئی. یہ استقامت کی مثال ہے, کیونکہ فرض تو اللہ نے فرض ہی کر دیا, وہ تو کرنے ہی پڑیں گے, نہیں تو پکڑ ہوگی. یہ فرض نہیں کہ محض اللہ کی یاد میں, اللہ کی عبادت کے شوق میں, جب یہ میری تسبیح کبھی بھی فوت نہیں ہوئی. تو کسی نے سوال کر دیا کہ آپ فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے, رات دن مشغول تھے, وہاں کیوں کیا تھا, کہ وہاں بھی یہ تسبیح پڑی. استقامت اس کو کہتے ہیں, ایک تو چند معروف مشہور کام ہے وہ کر لیے, جیسے ہماری عادت ہے کہ جو کام ہمارے یہاں معروف مشہور ہے وہ کر لیا, ماشاءاللہ بہت پابند ہے, بہت پابند ہے. پابندی میں ہر آدمی کی نجی زندگی دیکھا جائے گی وہ کتنا پابند ہے. عید کے دن تو سب نئے کپڑے والے ہوتے ہیں, وہ معتبر نہیں ہے. اپنی ذاتی زندگی میں یہ کتنا پابند ہے, کتنی سنتیں اس کی زندگی میں ہے, کتنی عبادت اس کی زندگی میں ہے, کتنی قربانی اس کی زندگی میں ہے. ول بند نقص و ماں قدمت لغت, ہر آدمی دیکھا کرے, سودا کرے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا 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 ہے. آگے یہ دعوت دی ہے اپنی انفرادی زندگی بنانے کی, ول بند نقص و ماں قدمت لغت. لوگ زندگی میں بہت پرانے ہیں, بہت آگے ہیں, ہر کام میں رہتے ہیں, یہ نہیں. شہرت صلاحیت کی دلیل نہیں ہے, کسی کی شہرت ہو گئی تو اس میں صلاحیت بھی آ گئی, یہ کچھ نہیں ہے.
One of the requirements of the effort of deen, my respected brothers, is that on an individual level, personally, we have to develop what is called istiqamat in our personal lives, in our personal actions. Istiqamat literally translated, in other words, perseverance, regularity on a'mal, in the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, in the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to develop within ourselves this level of istiqamat where we do not leave it out. Those things which are what we call mustahab, if we look at the Arabic word mustahab, what does it mean? Preferred. Loved by Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, it is not compulsory. But not that is because of a juristic reason. And on the one hand, it is Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and compassion, because if he had made it compulsory, those who leave it out will be taken to task. But it does not in any way diminish the fact that that particular action is something that is preferred and loved by Allah subhanahu wa ta'ala. So we should regard it upon ourselves as compulsory. Should not be leaving it out unnecessarily. Ali radiallahu ta'ala anhu, example of this, what we call on a personal level to adopt total regularity on amal. He says that from the day I heard the hadith about Tasbih Fatima, what is Tasbih Fatima? After every salah, 33 times Subhanallah, 33 times Alhamdulillah, 34 times Allahu Akbar. He said, from the first day that I heard this, I never left it out. Whilst it was something that was preferred, but he never left it out. So someone asked the question. Wasn't that it was false? Because that which is false, we don't have any choice. They will be taken to task if you will leave it out. So they said, in so and so battle, obviously the challenges of warfare, busy, no time, all sorts of engagement. He said, even there, I did not leave it out. So we find, my respected brothers, that to develop regularity, not that which is not in that which is in the public eye. That which is in the public eye, it is very easy to do that. Istiqamat, perseverance, is what we call naji, in other words, your private life. That which is between you and Allah subhanahu, that which is concealed and hidden from the public eye. On Eid day to wear new clothes, that is easy to do, because why, everybody is doing that. But we have to take stock of ourselves privately, in seclusion, at that time, to be increasing the level of amal with regularity in preparation for our akhirat. We are commanded, وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, that each one take stock, what have you prepared for the hereafter. So this thing that, oh, mashallah, is a very, very old worker. Fame, recognition of people, this is not a proof of capability. Proof of capability, each one of us has to be taking stock of himself. How much is this increasing within us to develop each one individually this level of istiqamat and perseverance on amal?
Sahabai kiram ki zindagi humko isliye di hai. Jain hazrat ko dekhe hain aur apne taqat ke mutabik un wali zindagi banaye. Ye unki zindagi mein duniya se berabati thi. Ye khas sifat thi unki. وہ دنیا سے بے دنیا تھی ان کے پاس مالدار تھے بہت مالدار تھے یہ نہیں کہ غریب لوگ تھے بہت مالدار تھے لیکن اپنی دنیا کے بارے میں بے رغبتی اور اپنے آخرت کے بارے میں فکر کہ میری آخرت بن جائے میری آخرت بن جائے یہ دین کی دعوت کا اثر ہے کہ اس کی اجتماعی زندگی انفرادی زندگی صرف اپنے آخرت بنانے کے لیے ہو جاتا اسی کا اثر پڑتا ہے اس لیے عبادت کا شوق بڑھ گیا لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبوی میں حضرت عمر نماز پڑھا وہ لمبی نماز پڑھتے بڑی بڑی سورتیں پڑھتے بڑی بڑی سورتیں پڑھتی اول وقت میں شروع ہوتی تھی آخر وقت میں پوچھ عبادت کا شوق پیدا ہو گیا یہ چیز ہمارے اندر ہو گئی عبادت کا شوق پیدا ہو گیا ذکر کا شوق پیدا ہو گیا تلاوت کا شوق ہر صحابی عام طور پر روزانہ ایک منزل پڑھتا تھا عام معمول سات دن میں قرآن شریف ختم کرنے کا عام معمول ایک ایک منزل پر سات ہزار سے زیادہ بھی پڑھتے حضرت عثمان بیتر کی رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ کر کے پھر سلام پہن کر پھر گھر جاتے بیتر جوتی لے کر کے گھر ایک قرآن شریف ختم ہوتا آخرت کی فکر اور اس کی علامت عبادت کی کثرت. مال صدقہ دینا, صدقہ غریب لوگ دیتے تھے, مال دفعہ دیتے تھے, غریب لوگ دیتے تھے, کماتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, اس میں سے صدقہ دیتے تھے. عمل روزے رکھتے تھے, یہاں تک کہ سفروں میں روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرمایا, روزے مت رہو, روزے رکھتے تھے, صدقہ دیتے تھے. دیکھوں ایک کام ہی اس کے لیے ہے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے, دعوت ہی عبادت کی ہے, دعوت چلوں کی ہے, دعوت چلوں کی نہیں ہے, چلے تو ہماری تربیت کے لیے ہے تاکہ نشہ ہوتا جائے, نشہ ہوتا جائے, نشہ لگ گیا ہے جہالت کا اور عیش کا, یہ دو نشے ہیں حدیثوں میں.
We have to acquire lesson and caution from the lives of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Take heed, observe the way of life of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And amongst the primary objectives that we acquire from the lives of Sahaba Kiram is that they engage themselves in the effort of deen in such a manner that they became shining examples of, on the one hand, one quality, their disinclination from the attraction of this world. And this is a specific required objective of this effort, to create within us the disinclination of this world and the inclination and the fikr and concern of the hereafter. It was not that the Sahaba were poor. Many of them were very wealthy. They were not poor, but the manner in which they spent made it appear as if they were poor. The actual objective of the effort of deen is this inclination towards akhirat, this inclination from the world, which will display itself in the shauq and inclination of Allah's ibadat increasing within us. Long, long namazes. Find Umar radiallahu ta'ala anhu, long rakats he would read, and lengthy surah, sometimes from the beginning of the time of salah right up to the end of the time of that salah. The shauk and inclination of ibadat, the shauk and inclination of Allah subhanahu wa ta'ala's zikr, the inclination of the tilawat of the Quran, the general practice among sahaba, general sahaba, is that each one would complete one manzil of the Quran every day. In other words, in 7 days completion of the whole Quran. This was the general. There were those sahaba who would read even more. Sayyidina Usman radiallahu ta'ala in one rakat of Witr Salah, he would read the entire Quran. And thereafter would pick up his shoes and go home. So we find, my respected brothers, that a sign and a proof and a requirement of this effort is the inclination towards akhirat, the fikr and concern of akhirat, which will display itself in increasing the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Giving sadaqah, even the poor among sahaba would spend in the way of Allah. Laborers, ordinary laborers, would through the fruit of their labor acquire a little bit, and then also would be spent in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Fasting excessively, such an extent that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in suffering journey prohibited them from fasting. Why? Allah's ibadat, we were created for that. Da'wat is not of chilla. Da'wat is to establish Allah's ibadat. Chilla is there for our spiritual nurturing, so that the effects of the intoxication come out. This is why we have to give time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Two things: intoxication of ignorance, intoxication of passion and love for this world. Both these type of intoxications have overtaken us And this is what is mentioned in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
ہماری زندگی میں دو دین کے دو پہیے جو ہم کو دیے ہیں, ایک علم ایک ذکر, یہ دین کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. کوئی بھی گاڑی دو پہیے سے کم بھی نہیں ہوتا, کم سے کم دو پہیے ہوتے ہیں. تو ہم کو علم و ذکر یہ دیا گیا دین پر چلنے چلانے کے لیے, کہ دین کی باتوں کو جاننا اس کو علم کہتے ہیں, اور پھر اس کا عمل کرنا اس کو ذکر کہتے ہیں. ذکر, ذکر کی وجہ سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے, پھر زندگی عملی بنتی ہے, اس لیے ذکر کیا. تو یہ ہماری گاڑی کے دو پہیے ہیں, زندگی میں علم آوے, یعنی جو جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں وہ ہماری زندگی میں آوے, جو جو طریقے ہیں وہ ہماری عمل میں آوے. اس لیے آپ جانتے ہو کہ کوئی کمپنی بنتی ہے کمانے کے لیے, پانچ دس آدمی تو یہ اجتماعیت سے کماتے ہیں, مل جل کر. اجتماعیت سے کمانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر کمپنی کا ہر ممبر مالدار بن جاتا ہے, اسی لیے کمپنی والے آئے, غریب بننے کے لیے بنے. کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے گا, کیونکہ اجتماعیت جو ہے وہ انفرادیت کو طاقت دیتی ہے. اجتماعی طور پر کاروبار کیا تو اس کا اثر یہ پڑے گا کہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے گا. ہم کو اجتماعی طور پر محنت کرنے کا اس لیے کام دیا ہے کہ ہمارا ہر آدمی دیندار بن جائے, نہیں تو اجتماعی پروگرام رہیں گے اور اپنی ذاتی زندگی پر اثر نہیں پڑے گا, صبح شام کی تسبیح بھی پوری نہیں ہوگی, نوافل کا بھی احترام نہیں ہوگا. تو ہم تو جماعت میں ہیں, ہم تو جماعت میں ہیں, اس کو قناعت کہتے ہیں کہ جو ہے اسی پہ گزارا کر لیا. یہ غلط ہے, شیطان نے راہ روک دی ہے ہر
Each one of us in our lives, we have two basic pillars, foundational pillars. Understand it by example of a vehicle. No vehicle runs without at least two tires or two supports. Our foundational pillars and support are ilm and zikr. This is what will cause this vehicle to move towards its destination. Ilm, in other words, what is to acquire the knowledge of Allah's command. And zikr, to bring that, to give that practical implementation, to carry out the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Through the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the ghaflat and the negligence of the heart is removed, and the inclination to carry out Allah subhanahu wa ta'ala's command is enters the heart. So we find, my respected brothers, this collective effort, if we look in the world also, we can establish commercial companies. Why is a company established? So that every individual linked or attached to that company has to become wealthy, has to become successful. Otherwise, what is a company there for? For everyone to become poor? No. Objective is that there has to be collective progress. So the ijtimaiyat of our work also is there so that on an individual level each one progresses. In other words, each one becomes deendar. If this is not being acquired, then it is just a ritual or a program.
Yeah.
This coming out collectively, and yet time spent in such a way that individually the person is not becoming deendar, his tasbihat of the morning are being left out, amal are being left out, then we have defeated the objective. It has become just a program. Collectively there, so that in this collective effort and the progress of each individual, their deendari has to progress and deen has to increase in their life.
Ijtimai mehnatein karni hai hum, kyunki ijtimai mehnat karne se raahein banti hai, raahein khulti hai, mahol banta hai, اس لیے اجتماعی محنت کرنی ہے. لیکن اجتماعی محنت کو اپنی زندگی کا سہارا نہیں بنانا ہے, بلکہ انفرادی محنت اجتماعی محنت کے ذریعے اپنی انفرادی زندگی کو جیسے میں نے کہا نا کمپنی کے ذریعے سے کمپنی کا ہر ممبر مالدار بنتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو کمپنی نہیں بنتی. ہم جماعت بنانا کر اس لیے کام کریں کہ ہمارا ہر فرد اب دیندار بن جائے, وہ فرائض کا ادا کرنے والا, سنتوں کی پابندی کرنے والا, حقوق ادا کرنے والا بنے. یہ ہے اجتماعیت جو ہے وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے ہے. اللہ نے پانچ وقت کی نمازوں میں جماعت کا حکم دے, جماعت سے نماز پڑھو. جماعت سے نماز پڑھے گا تو ہر آدمی کو سرکاری نمازوں کا دعویٰ ملے گا, انفرادی فائدہ ہوا. جماعت سے نماز پڑھنے کا انفرادی فائدہ ہوا. اگر جماعت سے نماز نہ پڑھے تو ان کو یہ 27 نمازیں نہیں ملے گی. 27 نماز پڑھنا آسان نہیں ہے ہاں, لیکن جماعت سے نماز پڑھ لیں گے تو ہر فرد کو 27 نماز کا ثواب ملے گا. تو جتنی اجتماعیت ہماری ہے وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہے, اس لیے نہیں کہ قناعت کرنے کے لیے کہ ہم تو ہیں. یہ بات غلط ہے. قبر میں ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی دیکھے گا کہ وہ کیا ہے. ہاں انفرادی دکھانے کے لیے قبر ہے, اجتماعی دکھانے کے لیے محشر ہے. قیامت کا میدان یوم تبل السرائر, یوم ساری پوشیدہ چیزیں کھل جائیں قیامت میں. ساری پوشیدہ چیزیں اندر کیا بھرا تھا وہ کھلے گا. منافق کا نفاق کھلے گا, مومن کا ایمان کھلے گا, مخلص کا اخلاص کھلے گا. ہاں جو مطلب سرائر, ساری پوشیدہ چیزیں کھل جائے گی میدان میں. قبر میں اس کی انفرادی ہوگی, اس لیے اپنی انفرادی زندگی کو بنانی ہے. یہ نہیں کہ اجتماعیت کو سہارا لے لیا کہ ہم تو ہیں, تو یہ قناعت ہے. اس کی انفرادی زندگی کمزور ہوگی, تنہائی میں وہ اہتمام کرنے والا نہیں ہوگا. مجمع کے ساتھ تو نظر آئے گا, خارج میں نہیں. یہ ہوتا ہے کہ اس کی خارجی زندگی کتنی پابند ہے, وہ نماز کتنے اہتمام سے پڑھتا ہے. ہاں اپنی اجتماعیت جو ہے میرے بھائیوں, یہ اس لیے گزارا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم تو ہیں ہی, بلکہ اجتماعیت جو ہے وہ اپنی انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے ہے.
کولیکٹو ایفرٹ, دس از امپیریٹو. Our work is a collective effort, because through this roads will be opened, and through working collectively an environment is created. But we should not be deceived that we become content with the visible manifestation or representation of that which is collective. In other words, we make it our support and individual progress doesn't take place. Fine, my respected brothers, companies are established in this world so that everyone individually through that company progresses. It should not, in other words, from a deeni perspective, our faraiz, our nawafil, our fulfilling the huquq and the rights of others. Fine, my respected brothers, ijtimai, collective effort, so that each one individually has to develop. Example, we see Jamaat Namaz. Rasul makes his salah in Jamaat collectively, The benefit is there for each individual in that jamaat. He gets 27 times the reward. Individually, each one's reward is multiplied because he made that salah in jamaat. So that ijtimaiyat was there for the individual benefit of each individual. Because we find, my respected brothers, in the qabr, in the grave, there we are going to be alone. It's not going to be a collective representation. Each one's individual life will be judged and ascertained in the qabr. The day of mahshar, that is obviously collective. There will be collective reasoning taking place. Yawma tubla sarair. Allah describes that day, a day when the secrets will be revealed, will be opened up. The hypocrisy of a munafiq will be revealed. The iman of a mu'min will be revealed. The sincerity of a mukhlis, sincere person, will be revealed. The hidden secrets will be revealed. But individually, in the qabr, in the grave, the individual life of a person will be ascertained. So this collective effort, my respected brothers, should not become an obstacle to individual progress. That we take support from it, that what is visible, and then when it is something collective, mashallah, he is there. But his individual life, Allah's ibadat, his amal, etc., is not developing. The inclination for long salah, etc. We find this is imperative. Ijtimaiyat, collective effort is there, so that on an individual basis, each one is progressing. Otherwise, it is the trap of shaitan that you become content by that which is collectively represented, and in your individual life, there is no real progress taking place.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam to hukam mila, fastaqim kama umirta. Ay Nabi, jo hukam aapko diya gaya hai, jo hukam de, uske paaband ho jaiye. Adhan jab to pehle hi paaband hai. Nabi, jo hukam diye gaye maaf uske paaband ho jaiye. Aur waman daba ma'aka, aur jo aapki baat par aur aapki daawat par toba karte iman la kar ke aapke saath hue momineen, wo bhi istiqamat ke saath hai. To istiqamat to zati zindagi mein hoti hai. Istiqamat zati zindagi mein dekhi jati hai. Nusrat umumi zindagi mein dekha jata hai. تو ہماری عمومی زندگی نصرت کی ہوگی کہ ہم سب مل کر کے اپنے دین کے مددگار بنائیں گے تقاضے پورے کریں گے کونوا انصار اللہ تم سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار بنو نصرت کا حکم ہے عمومیت کے ساتھ کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں اپنے دین کا مددگار بنے انفرادی زندگی میں وہ اپنے دین کی حفاظت کریں اپنے دین کی جیسے آپ نے انفراد جب تک آپ کی مدد کرنا ہے میرا مال کسی کو بتاتا نہیں اپنی انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو حفاظت سے رکھنا ہے پابند بنانا ہے کہ یہ ہماری محنت کا اثر ہے ہماری محنت کا اثر کیا ہوا کہ ہماری ذاتی زندگی بہت ہوگی سنتوں والی اخلاق والی اخلاق والی یہ ذاتی زندگی عمومی زندگی نصرت والی کہ ہم سب مدد کیا جب تک آدائی کا کریں گے اور انفرادی زندگی تو وہ سنتوں والی تقوی والی کسی والی تقوی والی متقی بن کر زندگی گزارے کیوں کہ اللہ متقیوں کے کام کو ہی قبول کرتا ہے اور چوروں کو نہیں قبول کرتا انما یتقبل اللہ من المتقین اس سے جو کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ متقیوں کی چیزوں کو قبول کریں گے بات جی ہاں اس لیے میرے بھائیوں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو ہیں ہم خطرے میں ہیں ہم خطرے میں ہیں جیسے ہر صحابی ڈرتا تھا ہر صحابی ڈرتا تھا تو ہم پر ذمہ داری ہے لوگ ہم کو دیکھتے ہیں ہم پر ذمہ داری ہے اس لیے اپنے آپ کو متقی بنانا ہے پابند پرہیزگار بنانا ہے, انہیں کے ماحول کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے ہو رہا ہے, کہتا نہیں اپنے آپ کو پابند بنانا. ہر صحابی اپنی زندگی میں تقوی لیے ہوئے تھا, اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. جیسا کہا ہے جیسا بتایا ہے جیسا کر, اسے آگے نہیں جانا, تقوی کا اثر یہ پڑتا اپنے آپ پر تنگی کرے, دوسروں کے لیے سہولت کرے, دوسروں کے لیے سہولت کرے تاکہ وہ کام میں آئے, اپنے اوپر تنگی کرے تاکہ ترقی ہو. بیمار جتنی پرہیزی کرے گا اتنی ترقی ہوگی تندرستی میں.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم was directly ordered by Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, that whatever you have been ordered with, adopt istiqamat and perseverance upon it. He was already pabund and regular, yet this command from Allah subhanahu wa ta'ala, and with that, وَمَنْ تَابَ مَعَكَ, those who repent and bring iman, in other words, become your followers, they are also ordered by Allah subhanahu wa ta'ala with istiqamah, with perseverance. That is, istiqamah displays itself and is directly linked towards one's individual life. Collectively is nusrat on an umumi basis. Collectively, we have to help the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This command is there, kunu ansar Allah. Collectively become the helpers of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So we will make Allah's deen's nusrat with umumiyat. But on an individual basis, through istiqamat, perseverance on amal, is the protection of our deen. Like you protect your wealth, you preserve and protect your wealth in the same way, by being pabund and regular on our individual amal, is the hifazat and protection of our deen, the faraiz of deen, the sunnat of deen, our akhlaq, our ikhlas, etc. This, on an individual basis, its development, istiqamat, perseverance is a requirement. And collectively, the nusrat of Allah subhanahu wa ta'ala's deen. So on an individual basis, the requirement is that each one has to become muttaqi, conscious of Allah, fearing of Allah subhanahu wa ta'ala, because this is Allah's principle. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, Allah only accepts from the people of taqwa. So this, otherwise, if taqwa is not coming, abstention is not coming, perseverance and increase in amal is not coming, then there is great danger. This is why we find the sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would be afraid. Afraid of what? That we have been given this responsibility. We are in the eyes of people. So we have to be conscious. We are an example. So they developed within themselves taqwa. They became muttaqi. They became those who persevered. They became those who abstained. Not that we just move with the mahol and the environment, but every sahabi was a person of taqwa. To develop that, my respected brothers, we have to become hard on ourselves. Become hard on ourselves. For others, create ease so that they come towards the work and they are encouraged. But on an individual basis, you have to be strict with yourself.
Taqwa, sahaba ko diya gaya. Isliye wo apne upar tangi karte the. سہولتوں سے نہیں چلتے تھے, پابندی سے چلتے تھے. یہ لوگ کیا باتیں تو کرتے تھے, اس کی مثال ایک دیکھو, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کو عمرے سے روک دیا گیا, ہے نا سر, مشرکین نے روکا کہ عمرہ نہیں کرے دیں گے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ہم تو لڑنے نہیں آئے ہیں, عمرہ کرنے آئے ہیں, عمرہ کر کے چلے جائیں گے, ہمیں جانے تو کہ نہیں, عمرہ نہیں کرنے دیں گے واپس جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی جائے مکے میں کیونکہ باہر روک دیا تھا اور ان سے بات کرے کہ ہم ہتھیار بھی نہیں لائے ہیں, اگر لڑنا ہوتا تو ہتھیار لاتے, تو عبادت کے لیے آئے ہیں اور ان سے بات کرے کہ کون بات کرے. یہاں تو عثمان بات کرے تو ان کا خاندان ہے. فرنسا عثمان سے کہا کہ تم جاؤ اور بات کرو کہ ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں اور کوئی کام نہیں, ہمیں عمرہ کرنے دیں. فضل عثمان پہنچ گئے کیونکہ خاندان تھا وہاں, اگر سے وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن قبیلہ ہے ان کا. جب عثمان اندر پہنچ گئے تو ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ تم تو آ گئے ہو مکے میں عمرہ کر لو. جو کمرہ کا مانے کہ سب آپ کہے صحیح کہے یہ کمرہ اور کیا ہوگا, کہ تم تو آئی گئے ہو تم تو کر دو عمرہ. کہ ہاں میں عمرہ اس وقت کروں گا جب وضو صدر کرے, میں بات کرنے آیا ہوں بات کر کے چلا جاؤں گا. اس کو تقوی کہتے ہیں. بندے پوچھا آئے تو یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو یہ کر دو نہ جس کام کے لیے کہا وہی کرتا. جیسے بدن کے آدھا آنکھ کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا تو آنکھ دیکھیں گے بس دوسرا کام نہیں کریں گے, کام سنیں گے دوسرا کام نہیں کریں گے. بات تو پھر جس کام کو مجھے کہا گیا ہے وہی کروں گا اور وہ کرتے ہوئے چل رہا ہوں. میں اس وقت کروں گا جب میرے حضرت کریں گے. یہ کیا یہ تھا کہ جو کہا ہے وہی کرنا ہے. اس میں شعور رہتے ہیں کہ کوئی حضرت نہیں کرتا, ہم لوگ عراق گئے تھے تو میرے بعد میں کروں گا.
صحابہ کرام were given this quality of what we call taqwa. Restrict yourself, not that whatever comes in the heart or adopt the road of ease, rather adopt that road in which there is pabandi, in which you have restricted yourself. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, when Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam went for Umrah, they were stopped and they were not allowed to make Umrah. We tried to explain to them that we did not come to fight, we haven't even carried any weapons with us, we have just come to perform Umrah. Yet they refused to listen, they were stubborn on it. It was decided that a representative should be sent to Makkah Mukarramah to explain to them that our object is not to fight, we have just come to make Allah's ibadat. Nevertheless, Usman radiallahu ta'ala was chosen as the representative. Why? Because he was related to them. Not that they had accepted Islam, but that they were from his tribe. Usman radiallahu ta'ala anhu was his family, people of his tribe. So when he arrived in Makkah Mukarramah, he said that now that you have come, make Umrah. What is Umrah? Tawaf and Sa'i. Usman radiallahu ta'ala anhu said, no, I will not make Umrah. Why? That is not the objective and purpose that I have come for. I have come to represent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, explain the objective of his journey. When he will make Umrah, then I will make Umrah. So this is what the meaning of taqwa is. To be hard upon oneself, to restrict oneself. That which I am supposed to do, do it in the way it is supposed to be done. Eyes were given for what? To see. So eyes will only be utilized for that. Ears only for hearing. In exactly the same way. That which we are supposed to do, do it in the manner that it is supposed to be carried out. This is what we call itaat, obedience and taqwa.
اور مولانا افضان تو لادے کے زمانے میں اور بڑا اجتماع ہوتا, تو اپنے ملکوں میں جماعتیں بھیجی کچھ اجتماع سے. ہم لوگ عراق گئے چار مہینے کے لیے, تو شعبان میں یہ ہمارا سفر ہوا. شعبان رمضان شوال ذوالحج میں پورا ہوا. تو جب حج کا زمانہ آیا تو وہاں عراق سے لوگ حج کو جانے لگے, بسیں جانے لگی, ہمارے ساتھی گئے حج میں جانے. کیونکہ وہ بن جائے گی پھر آتی جائے گی واپس کی جناب گھر نہیں جائیں گے. تو میں ذمہ دار تھا ان سے, بھائی ہم تو جماعت میں آئے, ہمیں جماعت کا کام کرنا ہے, اس کام کے لیے کہا گیا وہی کرنا. کہ عمرہ کرنا کوئی گناہ تھوڑا ہے, اب گناہ سباب کی بات آ گئی نہ تو اس کو آداب کی بات کر لی جائے گی, گناہ سواب کی بات لے کے وہ الگ لائن ہے. کتے کو پانی پلا تو بھی سواب مل جاتا ہے, وہ الگ لائن ہے. یہ وصول آداب کی بات ہے کہ وصول کیا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی, جب واپس آئی تو بکھری ہوئی آئی. فرمایا میرے پاس سے جمع ہو کر گئے تھے, بکھرے ہوئے میرے پاس آئے, میں جیسے بھیجا تھا ویسا آنا چاہیے. یہ ہدایتیں کہہ رہی ہے, وصول کہلاتے ہیں. گھر میں جائیں کراچی بسیں جا رہی ہے, اندر سے کچھ. یہ جذبے کا دین کہلاتا ہے, اس کا جذبہ. جذبے پر چلنا جہالت ہے, طریقے پر چلنا دین ہے. جذبہ الگ ہے, طریقہ الگ ہے. حالانکہ وہ عمرے کا جذبہ ہوتا ہے, حج کا جذبہ ہوتا ہے, نہیں ہے مسلمان کو سو دفعہ جانا پڑے تو جب سو دفعہ عمرے کو جائے گی ٹھیک ہے, وہ جذبہ ہے. لیکن جذبے کا دین معتبر نہیں ہے, طریقے کا دین معتبر ہے. طریقہ سکھانے کے لیے نبی آتا ہے, جذبہ تو سب میں ہوتا ہے. جذبے پر نہیں چلنا, طریقے پر چلنا. تو حج میں چلے گئے, واپس آئے, پھر وہ لوٹے. ہمارے قاضی صاحب تھے قاضی عبد اللہ, بہت ناراض ہوئے کہ تم کو اس لیے بھیجا تھا اسی ملک میں کہ وہاں سے دوسرا کام کرو, چاہے وہ کام عبادت ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہم اس کے لیے نہیں گئے ہیں, ہم تو اس کے لیے گئے. جیسے عثمان نے کہا میں عمرے کے لیے نہیں آیا, میں بات کرنے کے لیے آیا, میں تو بات کر کے چلا جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں اعتاد, کہ اپنے جذبے پر قابو پانا, اپنے شوق نہیں پورا کرنا, حکم پورا کرنا. شوق پورا کرنے کے لیے کوئی دین کا کام نہیں, حکم پورا کرنے کے لیے سارے دین کے کام. شوق ہوتا ہے ملکوں میں جانے کا, اور مالدار ملکوں میں جانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. یہ مالدار ملکوں میں جانا آنا کے ہدایت ہے کہ غریب ملکوں میں جاؤ. کیوں کہ غریبوں کا دین کمزور ہوتا ہے, وہ مدد کے محتاج ہوتے ہیں, نصرت کے محتاج ہوتے ہیں. اللہم انی اسئلک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے خیر کے اعمال کرنے کی توفیق ہو جائے, برے اعمال سے بچنے کی توفیق ہو جائے, اور مسکینوں غریبوں کی محبت مجھے مل جائے. مانتا ہوں محبت نہیں, وہ تو سب کو ہوتی ہے, اور مانتا ہوں عہدے داروں سے محبت نہیں, مجھے مسکینوں کی محبت ملے. یہ دعا ہے. باہر ملکوں میں نہیں, غریب ملکوں میں جاؤ. جب میں جماعت جاتی تھی تو میں مجھے بیٹھے ہدایت دینے کے لیے, میں نے کہا دیکھو جس ملک میں جاؤ دو کام کرو, ایک وہاں مشورے والوں سے مشورہ کر کے ایک کام تو یہ کرو کہ بھائی ہماری رائے ہے, جب وہ آپ سے رائے مانگے وہاں کے مقامی حضرات تو رائے دو. کیا رائے دو؟ یہ رائے دو کہ بھائی ہم تو مہمان نہیں ہیں, ہم عمل کرنے کے لیے آئے, ہمیں وہاں بھیجو جہاں کام نہ ہو. اس علاقے میں بھیجنے کا ہمارے لیے مشورہ ہو کہ جہاں کام نہ ہو. دوسرا ہمیں اس علاقے میں بھیجو جہاں غریب غریب مسلمان رہتے ہوں, کیونکہ یہ ہدایتیں ہیں. اصل الفیل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. اللہ بھلے کاموں کی رغبت ہو جائے, برے کاموں سے دوری ہو جائے, اور مسکینوں غریبوں سے محبت ہو جائے. جتنا میں نے کہا وہ عبد الغفار, ان کا تم غریب ملکوں میں جاؤ, جاتے عرب حضرات جاتے ہیں غریب ملکوں میں جاؤ کہ ان کے درد کی دوا ہو جائے گی. پاکستان ملکوں میں سب لوگ جاتے ہیں. ہدایت ہے حکم مساکین غریبوں کی محبت ہے, مسکینوں کی محبت ہے, کہ مسکینوں کا دین نہیں ہوتا غریبوں کے پاس. بےچارے لوگ اپنے روٹی کماتے ہیں کھاتے ہیں جن کے کام کرنے تو ان کو رہبری دینی ہے. کیوں حدیثوں میں ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. اسے کام کی ترقی ہوتی ہے اور کام کرنے والے سب غریبوں کے ماحول میں کام کریں گے تو نہیں بگڑیں گے. مالداروں کے ماحول میں کام کریں گے خطرہ ہے. ایاک و تنعم, خبردار خبردار, عیب پرست نہیں بننا. حضور فرماتے ہیں مالداروں میں ہوں گے, مالداروں کے ملکوں میں تو ایش وہاں تو ایش کا سامان ہے. تو اپنے صحابہ سے فرمایا خبردار خبردار, کوئی ایش پرست نہ بنے, بلکہ محنت مجاہدے پر رہے تاکہ دین کا حق ادا ہو جائے.
There was Ishtima in Chapi. At that time, Mr. Mahisu Sahib Rahmatullah Ali was a very big Ishtima. Jamaats were sent to foreign countries. He said, our Jamaat Tashkil was made to Iraq for 4 months in the Ibad of Allah subhanahu wa ta'ala, which started in the month of Shaaban. So Shaaban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'dah towards Zilhijjah. So during our Tashkil, the days of Hajj came. So in that time from Iraq, busloads were going for Hajj. So some of the Saudis had this opinion, they let us go for Hajj also. So the Zimedar said that, listen, that is not the objective for which we have come. So the normal objection that comes to that type of thinking, that you know what, Hajj is not a guna or sin or something. Why are you stopping us from that? This issue of sawab gets raised, whereas in this context the issue of usul and etiquette should have been raised. It comes to sawab, to give a thirsty dog water also is sawab, but that this is not the time that the focus should have been on that. The focus should have been that what is the etiquette and what is the usul in this context. But unfortunately sometimes we allow our jazbat, our zeal to overtake us. We find that that deen which is motivated by jazbat and zeal, that is something that brings about ignorance. Hajj of jazba, practice of deen that is based on jazba. Deen has to be based on tarifa, on the cutten, on procedure. Then the true benefit of deen would be acquired. This was the ta'lim of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So when the Jamaat returned, eventually, as I said, they got their way, so they went for Hajj, that group. When they returned, Qazi Abdul Wahab, who was the senior at that time, was very, very upset, irate, angry, that this is not the objective for which you were sent. Jamaats are sent to foreign countries for a certain objective. Even getting involved in other things, even though it may be good work, defeats the objective. Why you were not sent for this? We are not there to fulfill our jazbat and our zeal. That should not be the basis. So we find that, like Sayyidina Usman radiallahu ta'ala anhu, didn't make Umrah. Why? That wasn't the objective. Objective was to deliver and be the representative of the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Doing things out of shock and inclination, this is not deen. Inclination, like we find, there's this inclination that you want to go to foreign countries. And not just foreign countries, you want to go to the wealthy country. Whereas the need is to go to the poor country. Because amongst the poor, because of their poverty, they are in greater need or requirement of the effort of deen. And we are taught this dua. Allahumma inni as'aluka khair al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakeen. That, O Allah, I ask you for the inclination to do good deeds, to abstain from your disobedience, and Ya Allah, I ask you for the love of the poor. That this should enter my heart. So go to poor countries. And there, Hazrat says, when I was appointed to give hidayah to Jamaat, this is what I would advise the Jamaat. That when you go to that country, the people of Mashwara, of that place, make Mashwara with them. And when your opinion is asked, then present this opinion. That send us to those areas where there is no work. Because we have not come as guests, we have come to do work. And second opinion, send us to those areas where there are poor people. Why? Because this is a Shari'i hukam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam made dua for this. Doing of good, abstaining from evil. And hubbal masakeen. That Ya Allah, give us the love of the poor. The poor generally are the more challenged. They are in greater need. They require deen. And in working amongst them is the progress of the effort. And is the protection of the individual. Our protection is in that. We are warned. Iyaka wa tana'um. Fa'inna ibadallahi laysu bi mutana'imin. He has warned us that abstain from opulence. Abstain from, be careful of excess. Because the true slaves of Allah are not those who engage in excess. So our work has to be with mujahada, with abstinence. And this is achieved by us having this quality of obedience and by working amongst the poor on obedience rather than inclination.
जितने उसूल हैं हमारे उसूलों के बारे में ये उसूल है कि हर हमारा साथी अपने आप को उसूल का पाबंद करे सहूलत दूसरे के लिए छोड़े ये तरीका नबूवत का है हुकूमतों का तरीका ये होता है कि सारी सहूलतें हमारे लिए हमारे खानदान के लिए बाकी परेशानी दूसरों के लिए ये हुकूमतों का तरीका है हकीमों का तो अपने लिए अपने खानदानों के लिए सारी सहूलत है मशक्कत दूसरों के लिए नबूवत में ये बात नहीं है नबूवत में ये है कि जितने उसूल जितने पाबंदियां वो मेरे लिए सहूलतें ये दूसरों के लिए वहां पर वरम आने वाली नमाज खुद पढ़ते थे ये तो आप जानते हैं वो जब लोगों पर नमाज पढ़ाते थे तो हल्की पढ़ाते थे पीछे मस्तूरात भी होंगी उनके बच्चा रोएगा वो परेशान हो जाएगी तो अपनी नमाज जमात की नमाज हल्की पढ़ाई अपनी नमाज भारी पढ़ी ये तरीका नबूवत का है कि सारे उसूल अपने ऊपर डालो सारी पाबंदी अपने ऊपर डालो सहूलत दूसरों के लिए छोड़ो ताकि वो मानूस हो जाए तो उनको सहूलत मिलेगी तो घबरा जाएंगे तो ये काम तो बहुत मुश्किल है तो सहूलतें उनको लिए छोड़ो ताकि वो मानुष हो जाए फिर वो भी बर्दाश्त करेंगे जब मानुष हो जाएंगे तो सहूलतें दूसरों के लिए छोड़ना पाबंदी अपने लिए लेना ये नबूवत का तरीका है सारे वसूल मेरे लिए है सहूलत दूसरों के लिए ताकि उनके लिए आसानी हो जाए हुजूर ने फरमाया लोगों के साथ आसानी बरतो लोगों के साथ आसानी बरतो दुश्मनी मत बरतो मुश्किलें मत पैदा करो ताकि वो चलते रहे तो आसानियां हैं दूसरों के लिए और पाबंदियां हैं अपने लिए तो हर आदमी अपनी जात से अपने पर वसूलों का पाबंद बना ले सहूलतें दूसरों को दे ये हमारा तरीका है इससे वसूलों की पाबंदी होगी एतलाज करने से नहीं वसूल ये नहीं है वसूल ये नहीं इससे कुछ नहीं होता जी हाँ नहीं जो वसूल है वो मेरे लिए जो सहूलत है वो दूसरे के लिए
Usul and principles of the work, with regards to that we have to understand that it is an usul of the work that usuls are there for yourself. That make yourself pabund and restricted by the usuls and the principles. Create ease for others. This is the pattern of the effort of the work. One is what we call systems of government or hukumat. Their system is that every ease, every comfort, every wealth for myself and my family, and hardship and difficulty for others. The effort of nubuwwat is completely converse to that. Usul, principles, restrictions, rules, regulations for myself. Ease and comfort for others. This is nabawi tariqah. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, his individual salah, till his mubarak feet were 12. And the jamaat salah, their masturat, their children in the back, so you would read the light salah. So that which was collective, in other words for others, there was ease created. Why? So that they can be familiarized. They can come closer. Rather, if you make things difficult for them, this will become an obstacle. This will stop growth. This will cause them to create aversion in them. And they will distance themselves. This is why it is a command of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, for others, make things easy. Don't make things difficult, but yourself, be regular. Pabandi, usul, principles, this is for yourself. So, and this is how usul will be established. Others ease, so that they are familiarized, they come closer, then they eventually will come onto usul. Not that today, objection, that one is not an usul, this one is not an usul. That is not the way. Usul is for yourself, establish it within yourself.
बात लंबी हो गई जरूरत भी है मेरे दोस्तों क्योंकि काम करना भी हमारे जिम्मे है काम की हिफाजत भी हमारे जिम्मे है और अपनी हिफाजत भी हमारे जिम्मे है काम की हिफाजत ये हमारे जिम्मे और अपनी हिफाजत भी हमारे जिम्मे है कि हम ना बिगड़ जाएं काम में बना ना बना दे जो इस काम में बिगड़ेगा वो नहीं सुधरेगा क्यों कि इसमें बिगड़ने के भी बहुत रास्ते हैं इसे बनने के बहुत रास्ते हैं बिगड़ने के भी बहुत रास्ते हैं जो यहां कि हमारा बिगड़ा हुआ मुश्किल से सुधरेगा बिगड़ने के भी रास्ते हैं बनने के भी रास्ते हैं हर काम में होते हैं चूल्हे पर रोटी पक भी जाती है जल भी जाती है दोनों में होते हैं रोटी चूल्हे पे पक भी जाती है और जल भी जाती है जब जल गई तो खाने काम के नहीं रही ऐसे यहां इसलिए अपने आप को एहतियात के साथ चलाना है एक बात अपने आप को अल्लाह से हुस्न जन के साथ चलाना है अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखो कि अल्लाह खैर करेंगे अल्लाह मदद करेंगे अल्लाह काम चलाने के हदीसों में है कि अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखो काम करने वाले दीन के उनका हालात आते हैं बाद मरतबा तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते थे कि मुझसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफा से 3 दिन पहले ये फरमाया कि जाबिर तुम्हारी मौत इस हालत में आ रहे कि तुम्हारा गुमान खुदा के साथ अच्छा हो अल्लाह से अच्छा गुमान रखो अल्लाह खैर करेंगे अल्लाह आसानी करेंगे अल्लाह मदद करेंगे दूसरा अपने साथियों के साथ भी अच्छा गुमान रखो अपने साथियों के साथ अच्छा गुमान रखो फरमाते थे कि हमारे काम में खूबियों का लेन देन है इसमें ये खूबी है इसमें ये खूबी है जैसे आंख की खूबी अलग है कान की खूबी अलग है जबान की खूबी अलग है बदन के आधा कैसे बदन के आधा में अलग अलग खूबी और अलग अलग ताकत रखी है जैसे अल्लाह ने अपने बंदों में भी अलग अलग खूबियां अलग अलग ताकतें रखी वो तबलीग में ये फरमाते थे कि हमारे यहां तो खूबियों का लेन देन है हम किसी का याद नहीं देखते किसी का याद नहीं जिक्र करते
अल्लाह
खूबियों का लेन देन है कि इसमें ये खूबी है इसमें ये खूबी है विवाद वालों से कहा तुम्हारे अंदर 2 खूबियां हैं एक तुम्हारे अंदर सादगी है दूसरा जफा कशी है यानी तुम मेहनत बर्दाश्त करने वाले हो मीनों का दिल चलते थे वो हाँ तो तुम मेहनत मशक्कत बर्दाश्त करने वाले कौम हो और तुम सादा कौम हो ये तुम्हारी खूबी है और ये दोनों खूबी दीन में मदद देती है तो हमारे यहां खूबियों का लेन देन है एक दूसरे से हुस्न जन है क्योंकि एक आदमी से काम नहीं होगा सब से काम होगा 5 उंगलियों से काम होता है एक उंगली से नहीं होता जी हाँ ऐसे काम होगा तो कि हमारी इज्तिमाइयत से होगा एक आदमी से काम नहीं होता चाहे वो मशहूरी हो जाए جی ہاں مشہور ہونا الگ ہے, مقبول ہونا الگ ہے. مشہور تو بہت لوگ ہو جاتے ہیں, مقبول کون ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے مشہور ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے کون مقبول ہے. اللہ سے مقبول ہونے کی دعا مانگے, اور آپس کا حسن زن, ایک دوسرے کے ساتھ حسن زن. اور ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ اصل ذمہ دار میں ہوں, مجھ سے بھول ہوئی ہے, مجھ سے خطا ہوئی ہے, میں ذمہ دار تھا, مجھ سے ہوا. یوں کہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے, اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. تو یہ ذمہ داری بڑا بننے کے لیے نہیں ہے بلکہ کام کی حفاظت کے لیے, کام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے, بڑا بننے کے لیے نہیں. کہ کام نہ بگڑے اس کا ذمہ دار نہ ہو, یوں یہ ذمہ داری ہماری ہے.
Hazrat has apologized that unfortunately the talk has gone on very long, but these are necessary guidelines that we are being given. On the one hand, we have to understand that this work is a responsibility, and the protection of this work is a responsibility, and the protection of yourself also is a responsibility. For this, these guidelines are being given. Protection of oneself, as Imam Yusuf Sahib Rahmatullah Alayhi should say, that the one who is destroyed in this effort to make him is almost impossible. Such are the pitfalls and the dangers, and we find that this is in every effort, in every line of, in every method that you adopt in this world. An oven is there to bake bread. If not used correctly, the bread will get burnt also, and it will be of no use whatsoever. So in the same way, we have to engage ourselves in this effort in such a manner that we are conscious of our own preservation and protection, and we do not fall prey to the traps and inclinations, negative inclinations and challenges that are there. This is why we find, my respected brothers, that we have to engage ourselves in such a manner that we are conscious of our preservation and protection. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam encouraged or told Jabir radiallahu ta'ala anhu 3 days prior to the demise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he told him that make sure that your mort occurs in such a manner that you have good expectations from Allah subhanahu wa ta'ala. This is an important aspect, to have what we call husnul zan, good expectations and hopes from Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah will bring about good results. The help of Allah subhanahu wa ta'ala will come. We do not become despondent. And with this, coupled with this, is good expectations of those who are engaged in the work with us. The Mawliyasa rahmatullahi used to say, this work is an exchange of good qualities. Like you find the different limbs of the body, each one is doing something good, and specific eyes are seeing, the ears are listening. The body is a collection of this. So this work also, this collective work, is an exchange of good qualities, like the limbs of the body. And for that, have good expectations of our fellow workers. Think positive of them, not negative. Praise them. The Mewatis were praised that in you are two very good qualities. On the one hand, your simplicity. And on the other hand, your ruggedness. Why? Long, long distances on foot they would travel. And we find that both these good qualities are such that they assist in the effort of deed. So we find, my respected brothers, our work is a collective work. We have to work together, right? Not one finger, it's 5 fingers. All the 5 fingers have to work together. Not a case of, for this to happen, one is good expectations of Allah, good expectations of one another, and this consciousness and concern to become accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Becoming famous, that is not an objective. Nor is becoming famous or recognition of people an indication of progress. The objective is to become accepted by Allah.
Good.
Fame is not the objective. And accepted by Allah or not, that is only, we will only find out. We do not know that, we will find out in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is why we have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Ask Allah for acceptance. And with this, husnizan, good expectations, good thoughts about one another. If there is any deficiency or fault, blame yourself. Hold yourself to account. Hold yourself responsibility. Be conscious of your deficiencies rather than that of others.
میرے بھائیو یہ ہے مذاکرہ ہے کیونکہ مذاکرے سے کمی دور ہو جاتی ہے اس لیے اپنے اندر اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے اپنے ساتھیوں میں تاکہ ہماری کمی دور ہو جائے کمی دور ہوگی تو پھر ترقی مشکل نہیں ہے کمی دور ہو جائے تو پھر ترقی آگے ملتی ہے اس لیے اس مذاکرے سے اپنی اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے اپنی تنہائیوں میں اللہ سے استغفار کرنا ہے پیدا فرق تفن اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے انفرادی عبادتیں خوب اہتمام سے کرے پانچ وقت کی نماز تو نماز سے پڑھیں گے لیکن اس میں بھی تکبیر اولا اور پہلی سب کا اہتمام کرے جبکہ سفر میں نہ ہو سفر ہے تو عذر ہے سفر تو عذر ہے اس میں نہیں ہوتا لیکن سفر نہیں ہے تو سفر نہیں ہے تو اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں نماز کو پابند بنائیں مسلمانوں نے نماز کو پابند بنایا ہے اتنے بجے ہوگی اتنے بجے ہوگی اتنے بجے ہوگی تو ٹھیک ہے انتظام کے لیے اصل تو اپنے آپ کو نماز کا پابند کرنا ہے یہ ہم نے بزرگوں کو اس طرح ان کو ذکر پڑے سعید ابن مسیب ایک تابعی ہے وہ فرماتے ہیں 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں بیس سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا رضان سے پہلے مسجد میں نہ ہمارے بزرگ ایسے 22 سال ہو گئے کبھی تکبیر اولا پڑھتے ہوئے یہ انفرادی چیزیں ہیں وہی اصل ہے کیونکہ اجتماعیت انفرادیت کو بنانے کے لیے نہیں تو انفرادیت اجتماع سے آپ کی شہرت ہوگی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے اجتماعی امانوں سے نماز تکبیر اولا کے ساتھ نماز اس کے فضائل کے دھیان کے ساتھ نماز پہلی صف میں ہاں اس کے فضائل دیکھو نماز کے فضائل کہ کتنے کتنے لائن کے فضائل پتا ہیں نماز میں اس کی وجہ سے میرے دوستوں زندگیاں ہماری بنتی ہیں اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے کیا ہے لوگ آپ کو دیکھیں گے ہاں وہ ہم کو دیکھ کر کے لوگ اچھا سبق رہے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رہے شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے حدیث شریف میں یہ اللہ خیر کا ذریعہ بنا رہے ہم کو دیکھ کر لوگ خیر پڑا یہ پہلی سب میں نماز ہے تو ہم بھی پہلی سب میں تکبیر اللہ سمجھ رہے ہیں دیکھیں گے لوگ دکھانا نہیں ہے ان کو دکھانا تو اللہ کو ہے لیکن لوگ سبق لیتے ہیں ایک دوسرے سے جی ہاں صحابہ سے حضوری فرما کے تم کو اللہ نے آگے کیا ہے تم آگے ہی رہنا یعنی اپنے آپ کو پابند کرنا تاکہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں آپ لوگ کو آپ کو ان علاقوں میں اللہ نے آگے کیا ہے توفیق دیے تو یہ توفیق کی قدر کریں
These type of muzakaras, where we are reminded of these various points, my respected brothers, the objective of this is so that deficiencies, shortcomings, weaknesses are eradicated. When weaknesses and deficiencies are eradicated through muzakara, then the road to progress becomes easy. So when we are alone, that is a time of istighfar, making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Crying before Allah subhanahu wa ta'ala, asking for protection from Allah subhanahu wa ta'ala to apply ourselves in the zikr, in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala.
on an individual basis regularity with salah in the first Safar, with takbir ula. Obviously in Safar we are excused, but when we are at home to be regular on upon that. You find my respected brother Saeed bin Musayyib rahimahullah, he mentioned about him that for 20 years I did not enter the masjid before the azan. In other words, I entered the masjid and then the azan was given for 20 years. This is an example of istiqam. Likewise, he said 22 years I did not miss my takbir ula. So this development within ourselves, the objective is not to become famous. The objective is our capabilities and capacity to be developed for us to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Salah with takbir ula, salah with dhyan, with concentration, applying ourselves in the ibadat. How much if we look at the fadail, the virtues of salah, pages upon pages, to implement and bring that in our life. This is how the life is made. It is a natural consequence that Allah will put you forward. Allah will put you in the public eye. People will look at you. Let it be that what they gain from you is something positive. Mentioned in the hadith, Tuba li abdi, ja'alahu Allah miftahan lil khayr wa miglafan lil shar. The tidings to that person whom Allah has made a means of the door to goodness opening. They will see you in the first sub, they will get encouraged to make salah in the first sub. So make your salah in the first sub, not to show them, to show Allah, for your own development. But this is the hidayah that Rasulullah gave to Sahaba Kiram, that Allah has put you forward, so go ahead so that others can follow your example and come behind you. Go ahead, how? Not in faith. Go ahead by being hard upon yourself and by protecting your amal.
Amen.